السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إرشاد باري تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات. والدوسري آية من الله تعالى فرماته: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وسيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے سوال کیا، قربانی کے دن یہ کون سا دن ہے؟ تو ہم نے عرض کی یہ قربانی کا دن ہے، یوم النحر ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: هذا یوم الحج الاکبر، یہ حج اکبر کا دن ہے. اسے ابوداؤد نے روایت کیا ہے اور علامہ البانی نے صحیح فرمایا ہے. آج خطبے کا موضوع ہے تکبیر، قربانی اور حج اکبر. ان تین مسائل کے تعلق سے بات کرتے ہیں اور ان میں سے جو اہم مسائل ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں. تکبیر سے کیا مراد ہے، قربانی کے کیا احکام اور مسائل ہیں، اور حج اکبر کیا ہوتا ہے، حج اصغر کیا ہوتا ہے، دونوں میں کیا فرق ہے، حج اکبر کیوں کہا جاتا ہے، علماء کے بعض اقوال، سلف کے بعض اقوال انشاءاللہ بیان کریں گے. سب سے پہلے تکبیر کے تعلق سے، جیسے کہ آپ ساتھیوں نے سنا ہے جمعہ کی نماز کے بعد، نماز کہ فوراً بعد تکبیر پڑھی گئی ہے بلند آواز میں. بعض لوگ پریشان ہوئے، کیا ہو گیا، کیا یہ تکبیر و سنت سے ثابت ہے کہ ہر نماز، فرض نماز کے بعد اس طریقے سے بلند آواز میں تکبیریں پڑھی جاتی ہیں؟ تو سب سے پہلا مسئلہ ہے جس کو بیان کرنا ہے، تکبیرات کے احکام اور مسائل. لیکن اس سے پہلے وضاحت کر دوں، میں پچھلے جمعے میں نے کہا تھا، یہ جمعے کے خطبے میں میں نے کہا تھا کہ یکم ذوالحجہ سے لے کے نو ذوالحجہ تک ان نو دنوں کے روزے رکھنا مسنون ہے، اور میں نے سید عائشہ رضی اللہ عنہا کا حوالہ دیا. مجھ سے سبق لسانی ہوئی سید عائشہ رضی اللہ عنہا، تو اس کے برعکس سے مسلم کی روایت میں آئی ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ان 10 دنوں کا روزہ نہیں رکھا. اور اصل میں سید حفصہ تھی رضی اللہ عنہا، میں حفصہ کہنا چاہتا تھا لیکن سبق لسانی میں نے سید عائشہ کا نام لیا. سید حفصہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، جیسے مسند احمد کی روایت میں آیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، 10 دنوں کا روزہ رکھتے تھے، وہ ہر مہینے میں 3 دن کا روزہ رکھتے تھے. اور ابو داود کی روایت میں آیا ہے عن بعض ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ وسلم کے بعض ازواج مطہرات سے یہ روایت کی گئی ہے، اور علامہ البانی نے ابو داود کی روایت کو صحیح فرمایا ہے، جس میں 10 دنوں کے روزے کا ذکر ہے. اور 10 دن تقریباً کہا جاتا ہے، 10 دن، 10واں دن تو عید کا دن ہے، کل کا دن عید کا دن، اور عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، جائز نہیں ہے. تو عربی زبان میں جب کوئی چیز غالب آ جاتی ہے تو اس کا حکم ہمیشہ دیا جاتا ہے. تو 10 دن کا روزہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ 9 دن روزہ رکھا جاتا ہے اور 10ویں دن عید ہوتی ہے، روزہ نہیں رکھا جاتا، اور اس وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ 10 دن کا روزہ ہوتا 9 کا ہے، کہتے 10 ہیں کیونکہ 9 غالب ہے، 9 دن 1 دن پر غالب ہے، اس تقریباً 10 دن کہا جاتا ہے. تو میں نے کہا یہ وضاحت کر دوں میں، بارک اللہ فیکم. اور سلف سے بھی ثابت ہے، بعض سلف بھی ان 9 دنوں کو روزہ رکھتے تھے. اور امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے صیام العشر، اور امام ترمذی نے بھی اس طرح کا ایک باب باندھا ہے کہ 10 دنوں کا روزہ. تو 10 دن کا روزہ جو ہے، یعنی یکم ذوالحجہ سے لے کے 9 ذوالحجہ تک، یہ روزے سلف، بعض سلف سے ثابت ہیں. تکبیر کے تعلق سے چند اہم باتیں کرتے ہیں. تکبیر سے مراد ہے اللہ اکبر کہنا, اور تکبیرات کا جو مسنون طریقہ, جیسے کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے, سیدنا عبداللہ بن مسعود جو تکبیریں پڑھتے تھے وہ ان الفاظ میں پڑھتے تھے, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر اللہ اکبر, وللہ الحمد, اور مسلسل پڑھتے رہتے. بعض الفاظ شامل کر دیے گئے ہیں لیکن جو محفوظ ہیں علامہ البانی فرماتے ہیں وہ یہی الفاظ ہیں. تکبیرات کا وقت اور جگہ کوئی بھی ہو, تکبیرات کے لیے کوئی خاص جگہ متعین نہیں ہے. آپ کسی بھی گھر میں ہو, مسجد میں ہو, راستے میں ہو, اپنی جاب میں ہو, یا آپ بازار میں ہو, کہیں پر بھی ہو, آپ تکبیرات ان الفاظوں میں پڑھ سکتے ہیں. اور ان تکبیرات کا وقت شروع ہوتا ہے یکم ذو الحجہ سے, پہلے ذو الحجہ سے لے کے ایام التشریق کی 13 تاریخ کی عصر تک, ذو الحجہ کی پہلی تاریخ سے لے کے ذو الحجہ کی 13 تاریخ کے عصر کی نماز تک, اسے کہتے ہیں التکبیر المطلق. یعنی اب کسی بھی وقت میں بغیر کسی قید کے, صبح ہے, شام ہے, دوپہر ہے, آپ لیٹے ہوئے ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں, یا چل رہے ہیں, کسی بھی وقت میں آپ یہ تکبیر پڑھ سکتے ہیں, اسے کہتے ہیں مطلق تکبیر. دوسری قسم کی تکبیر مقید تکبیر, مقید یعنی اس میں کوئی قید لگی ہے, کسی خاص وقت کی قید لگی ہے. اور مقید تکبیر الفاظ وہی ہیں, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر اللہ اکبر, وللہ الحمد, الفاظ یہی ہیں. لیکن اس میں ایک خصوصیت ہے, ایک قید لگی ہے. کیا قید لگی ہے؟ کہ ہر فرض نماز کے بعد آپ نے یہ تکبیر پڑھنی ہے. جو ہی آپ سلام پھیرتے ہیں, سلام پھیرنے کے بعد بعض علماء کہتے ہیں آپ 3 مرتبہ استغفار پڑھ لیں پھر تکبیر پڑھیں, اور بعض علماء کہتے ہیں استغفار سے پہلے آپ یہ تکبیرات پڑھ لیں. الغرض یعنی سنت طریقہ یہ ہے کہ فرض نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ یہ تکبیریں پڑھیں, ہر فرض نماز کے بعد. اور تکبیر کی یہی دو قسمیں ہیں, ان تکبیرات کی یہی دو قسمیں. پہلے قسم مطلق, مطلق کا معنی اس کے کوئی حد نہیں ہے, اور مقید سے مراد اس کی کوئی قید لگی ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ اب مطلق بھی ہے, مقید بھی ہے, اور فرض نماز کے بعد پڑھنی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. آئیے دیکھیں دلیل کیا ہے. شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجموع الفتاوی میں اور فتاوی اللجنۃ الدائمہ میں, ان کا فتویٰ, فرماتے ہیں عید الاضحیٰ میں تکبیرات مطلق اور مقید مشروع ہیں. تکبیر مطلق ماہ ذو الحجہ کے شروع ہوتے ہی آخر ایام تشریق تک کسی بھی وقت دن میں کی جاتی ہیں, کسی بھی وقت میں کی جاتی ہیں. جبکہ تکبیر مقید یوم عرفہ کی فجر کی نماز کے بعد سے لے کر ایام تشریق کی آخری دن کے عصر تک, عصر کی نماز تک, ہر فرض نماز کے بعد ہوتی ہیں. اس کی مشروعیت کی دلیل اجماع اور فعل صحابہ ہے. دو قسم کی تکبیر مطلق ہے, یکم ذو الحجہ سے لے کے 13 ذو الحجہ کے عصر تک, اور جو مقید ہے وہ 9 تاریخ جو عرفہ کے دن ہے, آج کے دن فجر کی نماز سے لے کر ہر فرض نماز کے بعد عصر کی نماز 13 تاریخ تک, 9 ذو الحجہ کے فجر نماز کے بعد سے لے کے ذو الحجہ کی 13 تاریخ تک, عصر کی نماز تک. یعنی عصر کی نماز بھی, عصر کی نماز کے بعد بھی اب یہ تکبیریں پڑھیں, اس کے بعد اس کا وقت ختم ہو جاتا ہے مقید کا, اور مکمل تکبیر کا وقت ختم ہو جاتا ہے. میں نے دلیل کی بات کی ہے اور پھر فتویٰ بتایا شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کا. بعض کو اعتراض کرتے ہیں ہم جب دلیل کا مطالبہ کرتے ہیں تو آپ پھر عالم کا قول لے کے آتے ہیں, اور شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ معروف سلفی عالم گزرے ہیں اپنے زمانے کے, اور سعودی عرب کے مفتی اعظم گزرے ہیں اور ان کی زندگی سارے قرآن اور سنت اور منہج سلف پر گزری تھی, اور آج ان کے جانشینوں کے ان کے جو اسٹوڈنٹ ہیں, تلامیذ جو ہیں, وہ بھی یہی راستہ اپنا چکے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہاں سے لی ہے, یہ فتویٰ کہاں سے دیا ہے. انہوں نے آخر میں بیان تو کیا ہے, شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک خوبی ہمیشہ آپ یاد رکھیں کہ ہر فتوے میں آپ کو دلیل نظر آئے گی, دلیل یا تو قرآن سے ہوگی یا حدیث سے ہوگی یا اجماع صحابہ سے یا سلف کے کسی کا قول سے. اور اس فتوے کے آخر میں اجماع کو بیان کیا, کس پہ اجماع ہے. تو دلیل کیا ہے؟ اجماع ہے اور فعل صحابہ ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں کیا واقعی بات درست ہے, اگرچہ ہمارے نزدیک درست ہے. ایک شخص نے زندگی ساری قرآن سنت اور منہج سلف کے مطابق گزاری ہے, اور جن لوگوں نے مخالفت کی ہے جب ان لوگوں نے اس چیز کو دیکھا ہے کہ جو دلیل بیان کر رہے ہیں وہ یا سلف اقوال بیان کر رہے ہیں کہاں تک سچ ہیں, الحمدللہ سچ نکلی باتیں ساری, وہ خود گواہی دیتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. اور یہ فتویٰ جو ہے نوٹ کر لیں, فتویٰ نمبر جو ہے 10777 ہے, 10777 اللہ جنت دائمہ کے فتاوی میں. آئے دیکھتے انہوں نے یہ بات کہاں سے لی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے تفسیر کے تعلق سے فرماتے ہیں, امام یحیی بن ابی کثیر رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کرتے ہیں کہ اس آیت سے مراد تکبیر ہے, اگر اس آیت میں تکبیر کا لفظ نہیں ہے. وَذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ, اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو ایام معدودات میں, خاص دنوں میں, گنے چنے دنوں میں. اب اللہ تعالیٰ کے ذکر سے کیا مراد ہے؟ استغفار بھی ذکر ہے, تکبیر بھی ذکر ہے, تحمید بھی ذکر, الحمدللہ کہنے بھی ذکر ہے, لا الہ الا اللہ بھی ذکر ہے. تو اس آیت کریمہ سے دیکھیں سلف نے کس طریقے سے مراد اللہ کے ذکر سے تکبیر کو لیا ہے. تو امام یحیی بن ابی کثیر جو تابعین میں سے ہیں فرماتے ہیں کہ اس آیت سے مراد تکبیر ہے جو ایام تشریق میں فرض نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے, ایام تشریق میں فرض نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے. اس سے زیادہ واضح دلیل جو ہے وہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا عمل ہے. سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ تکبیر پڑھتے ہر فرض نماز کے بعد عرفات کے دن کی فجر کے بعد سے لے کے ایام تشریق کے آخری دن یعنی 13 ذوالحجہ کے عصر کی نماز کے بعد تک, اور عصر کی نماز کے بعد بھی تکبیر پڑھتے. اور یہ اثر جو ہے مصنف بن ابی شیبہ میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 72 میں, اور امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس اثر کو صحیح قرار دیا کہ یہ اثر صحیح ہے. تیسری بات اجماع, اجماع نقل کیا ہے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے مجموع الفتاوی جلد نمبر 24 صفحہ نمبر 222 میں. مجموع الفتاوی میں شیخ حسین ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اجماع نقل کرتے ہیں, فرماتے ہیں اس پر اکابر صحابہ کرام کا اجماع ہے, اکابر صحابہ کا اجماع ہے کہ تکبیریں جو ہیں وہ ہر فرض نماز کے بعد پڑھی جاتی ہیں, عرفات کی فجر کی نماز سے لے کے ایام تشریق کے آخری دن کی عصر کی نماز تک. تو یہ تکبیر ہے جو ہم نے پڑھنی ہے آج کے دن سے, فجر کی نماز سے اس کا وقت شروع ہوا ہے, اور جنہوں نے نہیں پڑھی وہ ہر فرض نماز کے بعد تکبیرات پڑھیں. مرد عورتیں سب پڑھیں گی, مرد بلند آواز میں اور عورتیں اتنی آواز میں پڑھیں کہ خود سن سکیں. بس بعض لوگ اپنے دل میں پڑھتے ہیں, دل سے ذکر نہیں کیا جاتا, اللہ تعالیٰ کا ذکر زبان سے کیا جاتا ہے, کیونکہ ذکر کی جگہ دل نہیں ہے زبان ہے. اور بعض لوگ نماز میں بھی بڑی غلطی کرتے ہیں کہ نماز پڑھتے ان کے ہونٹ نہیں ہلتے, بالکل خاموش ہوتے ہیں, ہونٹ بھی نہیں ہلتے, تو ایسے لوگوں کی نماز نہیں ہے کیونکہ انہوں نے کچھ پڑھا بھی نہیں ہے, صرف اپنے خیال میں سورہ فاتحہ پڑھی ہے یا اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا ہے نماز میں, تو اسے ذکر نہیں کہتے اللہ تعالیٰ کا. تو اس لیے یہ اچھی طرح جان لیں کہ زبان کے سپرد اللہ نے ذمہ کام دیا ہے, دل کے اپنے کام ہیں, ہاتھ کے اپنے کام ہیں, کان اور آنکھوں کے اور پاؤں کے اپنے اپنے کام ہیں. تو اللہ کا ذکر زبان سے کیا جاتا ہے, جیسے نیت دل سے کی جاتی ہے ویسے اللہ کا ذکر زبان سے کیا جاتا ہے. تو یہ تکبیریں جو ہیں ان کے بعض مسائل تھے. قربانی کے احکام اور مسائل بیان کرتے ہیں, بعض احکام اور مسائل. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فصل لربک وانحر, قرآن کی سب سے چھوٹی سورت میں سورت الکوثر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اور اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ اپنے انعامات اور احسانات اپنے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل فرمائے ہیں ان کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے فصلی, بس نماز پڑھو, لربک اپنے رب کے لیے, تمہارا ہی رب ہے, اسے نماز تم پر فرض کی ہے, نماز صرف اسی کے لیے پڑھتے ہو, اسی کے لیے نماز پڑھتے رہو. وانحر اور قربانی کرو اپنے رب کے لیے, جیسے کہ نماز پڑھتے ہو اپنے رب کے لیے. نماز بھی عبادت ہے, صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے, قربانی بھی عبادت ہے اور قربانی بھی صرف اس اللہ تعالیٰ کے لیے کی جاتی ہے, اللہ تعالیٰ کا حق ہے. جب ایسا عمل کرو گے توحید پر قائم رہو گے, کیونکہ صرف اللہ کے لیے نماز پڑھنا اور صرف اللہ کے لیے قربانی کرنے کا نام ہے توحید عبادت. یہ معنی توحید عبادت کا کہ اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا عبادت میں, جتنی بھی عبادات ہیں سارے عبادات کا حقدار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے, یہ توحید عبادت ہے. اور یہ پیغام ہر مسلمان کے لیے, ہر امتی کے لیے, ہر اس شخص کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے اور اتباع کرتا ہے. جب توحید پر یہ زندگی قائم ہوگی تو پھر یہ خوشخبری بھی سن لیں ان شانئک هو الابتر, تمہارا دشمن ہی دم کٹا ہے, وہی ہلاک ہوگا. آج دشمن کا غلبہ ہے, ہمارے سروں پر بیٹھے ہیں. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ فصل ربک وانحر میں ہم کمزور ہیں, بنیادی ہماری کمزور ہے, توحید ہماری کمزور ہے. آج امت اسلامیہ میں آپ دیکھتے ہیں مشرق سے مغرب تک, اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے, مزارات قائم ہیں اور قبروں کی عبادت کی جا رہی ہے. الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی, کیا اقامت توحید ہے؟ ان مزاروں پر کیا نمازیں نہیں پڑھی جاتی؟ واللہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, رخ قبلے کی طرف نہیں ہوتا, قبر کی طرف رخ ہوتا ہے سجدہ کرتے ہوئے. اور بعض لوگ دو نفل بھی پڑھتے ہیں, اور بعض لوگ کیا کرتے ہیں تاکہ قبلے کی طرف رخ بھی ہو اور قبر کی طرف رخ بھی, تو قبر کو درمیان میں لے کے پھر دو رکعت پڑھتے ہیں قبر کے سامنے کھڑے ہو کر. قربانیاں بکر ذبح ہوتے ہیں پیر کے نام پر, ولی کے نام پر, اور لنگر چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فصل لربک وانحر, صرف اور صرف اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور صرف اپنے رب کے لیے قربانی کرو. اور جب صحابہ کرام نے اس آیت کریمہ پر, چھوٹی سب سے چھوٹی آیت ہے, جب اس آیت کریمہ پر عمل کرنا شروع کیا تو اس دنیا میں ان جیسا کوئی بھی نہیں تھا, وہی غالب رہے, انہی کی عزت ہوتی تھی, انہی کا وجود تھا, انہی کا مقام تھا, کافر بھی سر جھکا کے چلتے تھے اور دوسرے اشارہ کر کے کہتے تھے کہ یہی لوگ ہیں جن کی عزت کرنی چاہیے. جزیہ دیتے تھے یہی یہود و نصارہ, سر جھکا کے, عن ید وہم صاغرون, جزیہ دیتے تھے. آج وہ ہم سے لینے والے ہیں, کل یہ ہمیں دیتے تھے. کہاں پہ غلطی ہوئی ہے؟ اللہ تعالیٰ کا قانون ایک ہے, غلطی کہاں پہ ہو, کس سے ہوئی ہے؟ ہم ہی سے غلطی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ کا قانون کبھی نہیں بدلتا, ایک ہی قانون ہے. آج بھی اگر ہم اسی آیت کریمہ پر عمل کرنا شروع کر دیں, خاص طور پہ فصل لربک وانحر پہ, جیسا کہ نماز ہم صرف اللہ کے لیے پڑھتے ہیں, اگر قربانی بھی صرف اللہ کے لیے دینا شروع کر دے اور سارے کے سارے عبادات صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے صرف کر دے, واللہ ہماری حالت یہ نہیں رہے گی. اور دشمن کی طاقت بھی جو آج جس کو گھمنڈ ہے اپنی طاقت پر, اللہ کی قسم اس طاقت کو ٹوٹنے میں تھوڑا وقت بھی نہیں لگے گا. فرعون سے زیادہ طاقتور نہیں ہے یہ کافر, آج نمرود سے زیادہ طاقتور نہیں ہے جس نے ان کو یہ اقتدار دیا, وہ ان سے چھین بھی سکتا ہے. لیکن کب, جب ہم نالائکی سے نکل کر فرما بردار بنیں گے, اپنے دین اسلام کی قدر خود جانیں گے, ہمارے عزت دین اسلام میں ہے, ہمارے عزت شہرت نام یا دنیا کے پیچھے دوڑنے میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کر دوں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم پھر سے توحید پر جمع ہوں, سنت پر جمع ہوں, منہج سلف پر قائم رہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ, کہہ دے ان کو میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اعلان کر دو, سب کو بتا دو, ان صلاتی, بے شک میری نماز, ونسکی اور میری عبادات اور میری قربانی. صلات کے دو مفہوم ہیں, ایک عام مفہوم ہے یعنی دعا, درود کو بھی صلات کہتے ہیں, الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرنا, درود پڑھنا. اور خاص معنی ہے صلات کا نماز, نسک کا خاص عام معنی ہے عبادت, ہر قسم کی عبادت نسک کہتے ہیں. خاص معنی ہے قربانی, نسک الحج سے مراد حج میں کرنے والے عبادات, اور جو خاص معنی ہے نسک کا قربانی کا ہے. قل ان صلاتی, میرے دعا اور میری نماز, بے شک میرے دعا میری نماز, وہ نسکی اور میری عبادات ساری کے ساری, اور میری قربانی خاص طور پہ کس کے لیے ہے, وہ محیایا میری ساری زندگی, وہ مماتی اور میرا مرنا, میرا جینا میرا مرنا کس کے لیے ہے, للہ رب العالمین, ایک اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے, لا شریک لہ, اس کا کوئی شریک نہیں. میں اس پہ قائم ہوں, اقرار کرتا ہوں اپنے دل سے یقین کے ساتھ. یہ بنیادی بات جان لو قربانی کے تعلق سے سب سے پہلے, باقی آپ کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے. واللہ اگر اسی میں خلل پیدا ہو جائے تو پھر کوئی قربانی نہیں اور کوئی عبادت نہیں. سب سے پہلے بنیادی بات توحید عبادت کو جان لیں. قربانی اللہ تعالیٰ کا حق ہے, صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے قربانی کیا کرو. بکرا کسی جانور کی جان لینا کوئی عام بات نہیں ہے, اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنا کوئی عام بات نہیں ہے. اللہ کی قسم اگر اللہ تعالیٰ ہمیں اجازت نہ دیتا ہم کبھی یہ جرات نہ کرتے. تو جانور کی بھی جان ہوتی ہے کہ نہیں, تو آپ جان لیتے کیوں ہیں, ذبح کیوں کر دیتے ہیں اسے, اللہ کے حکم سے ذبح کرتے ہیں. جب حکم اللہ تعالیٰ کا ہے تو پھر یہ قربانی کسی اور کے لیے کیسے ممکن ہے, جس نے حکم دیا حق اسی کا ہے کہ نہیں, تو قربانی بھی صرف اسی کے لیے کیا کرو. اور آپ یہ دیکھیں ان دونوں آیات میں صلاتی ونسکی اور فصل ربک وانحر, کیا پیغام ہمیں اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں, کیا پیغام ہے. جیسے کہ نماز عبادت ہے, قربان بھی ویسے کی ویسے عبادت ہے. جیسے کہ نماز اللہ تعالیٰ کا حق ہے, نماز صرف اللہ ہی کے لیے پڑھی جاتی ہے, تو پھر قربانی کیسے ممکن ہے کسی ولی یا کسی نبی یا کسی فرشتے کے لیے یا کسی اور مخلوق کے لیے, غیر اللہ کے لیے قربانی دی جائے. لیکن کاش کہ ہم سمجھنے والے ہوتے. دوسرا مسئلہ قربانی کے تعلق سے, قربانی کی فضیلت, قربانی کی اہمیت, اس میں ہم نے جان لی ہے کہ قربانی عبادت ہے, صرف اللہ کے لیے قربانی کرنا توحید عبادت ہے, یہ اہمیت ہے قربانی کی. اور دوسری اہمیت یہ ہے انہی آیات میں کہ قربانی جو ہے اللہ تعالیٰ سے نماز کے ساتھ جوڑ دیا ہے. نماز کی اہمیت دیکھیں اور پھر قربانی کی اہمیت دیکھیں آپ, کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں قربانی کریں یا نہ کریں, پوچھتے ہیں فرض تو نہیں ہے نا, اگر فرض نہیں تو پھر قربانی نہیں کرو گے, مطلب یہ ہے اسراف میں پیسہ خرچ کرنا، پیسہ ضائع کرنا غیر ضروری چیز میں، پیسے کو ضائع کرنے کرتے وقت اس وقت سوال نہیں کیا جاتا کہ یہ ضروری ہے کہ نہیں جو چیز میں خرید رہا ہوں. مہنگے سے مہنگا موبائل اس کے ہاتھ میں نظر آئے گا، لیپ ٹاپ اس کے پاس ہے، مہنگے سے مہنگی گھڑی اس کے پاس ہے، مہنگے سے مہنگی گاڑی اس کے پاس ہے، سب سے اچھا گھر اس کے پاس ہے. وہ پھر سوال کر دیا قربانی فرض تو نہیں ہے نا؟ ان للہ و ان الیہ راجعون. اب ایسے مسلمان کے بارے میں ہم کیا کہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں کی شر سے محفوظ فرمائے اور ایسے لوگوں کو ہدایت دے کہ وہ قربانی کی قدر و قیمت اور عظمت کو جان لے. اور ان کے برعکس ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو قربانی کرتے ہیں، دس دس قربانیاں کرتے ہیں، لوگوں کو دکھا دکھا کے کرتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ ہم قربانی کر رہے ہیں، اور بعض لوگ تاکہ پتہ چلے کہ کتنے کا خریدا ہے، اسے بنا سوار کے دو دن اسے پورے محلے میں گھماتے ہیں تاکہ لوگ پوچھے یار یہ کس کا بکرا ہے، یہ کس کی گائے ہے، یہ کس کا اونٹ ہے. اور یہ بھی بتایا جائے کہ کتنے کا خریدا ہے. جس نے ریاکاری کی اس کی عبادت اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کبھی قبول نہیں کرتے. اگر دکھاوے کی عبادت کرنی ہے تو پھر مت کرو. پہلا ہی ٹھیک تھا جو پوچھ رہا تھا کہ فرض ہے کہ نہیں، نہیں کہ اس نے، وہ اس سے زیادہ بہتر ہے جو قربانیاں تو کرتا ہے مہنگی سے مہنگی لیکن لوگوں کو دکھاوے کے لیے. ہیں دونوں برے لیکن ایک سے بڑھ کر ایک برا ہے، اور سب سے اچھے وہ ہیں جو اپنے استطاعت کے مطابق قربانی کرتے ہیں. پڑوسی کا بکرا اگر 800 ریال کا ہے اور اس کے جیب میں 400 500 تو 500 پہ گزارا کرتا ہے. ضروری نہیں کہ اس کا بکرا بھی 800 کو یا 1000 ریال کا ہو، ضروری نہیں ہے. اپنی چادر کو دیکھتا ہے اور اس کے مطابق پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرتا ہے. بعض بیویاں پھر کہتی ہیں کہ دیکھ اس نے دو بکرے کیے ہیں اور ہم ہمیشہ چھوٹا سا بکرا کرتے ہیں، آپ کیوں دو نہیں کرتے؟ مجھے شرم آتی پورے محلے میں، سب دو دو تین تین کرتے، ہم ہمیشہ ایک کرتے، چھوٹی سی بکری لے کے آتے ہیں. آپ اگر آپ لوگوں کے لیے کر رہی ہیں تو پھر آپ کرتی رہیں اور سوچتی رہیں اور خاوند کو مجبور کرتی رہیں کہ وہ ادھار لے، کہیں سے بھی پیسہ لے کے دو تین بکرے کر لے. لیکن اگر آپ اللہ کے لیے دل سے عبادت سمجھ کر صرف اپنے رب کے لیے قربانی کرتی ہیں تو پھر آپ کو ایسا نہیں کہنا چاہیے، اسے چھوٹی بکری یا بکرے پر گزارا کرنا چاہیے. انشاءاللہ تعالی اس عبادت کی برکت سے آپ کو رزق میں اتنی فراوانی عطا فرمائے گا کہ آپ ایسا بھی وقت آئے گا جہاں پر آپ بھی دو دو تین تین سے زیادہ قربانی کرنے والے ہوں گے. لیکن اپنی نیت درست کرنے سب سے پہلے، جب جو بھی مرد ہوئی عورت ایسی باتیں کرتا ہے اس کی نیت میں کھوٹ ہے، کہیں نہ کہیں میں کوئی خرابی ہے. فضیلت یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یوم النحر عید کے دن میں سب سے زیادہ پسندیدہ عبادت اللہ تعالیٰ کو ہے قربانی. اگرچہ اس دن میں تکبیرات بھی پڑھی جاتی ہیں اور بہت سارے کام ہوتے ہیں، اور حاجی حج میں کنکر بھی مارتے ہیں، طواف بھی کرتے ہیں، سعی بھی کرتے ہیں 10 تاریخ کو، کل کے دن کو، لیکن سب سے زیادہ محبوب عبادت اللہ تعالیٰ کو ہے قربانی. اضحیہ اور ہدی میں فرق کیا ہے؟ ایک یہ مسئلہ ہے، بعض لوگ اس میں فرق نہیں جانتے یا سمجھتے نہیں ہیں. عربی زبان میں دونوں میں فرق ہے. ہم اردو میں کہتے ہیں قربانی، عربی میں مختلف نام ہے، ایک ہے اضحیہ، ایک ہے ہدی. ٹھیک ہے، اضحیہ جو بقرعید پہ یا عید کے دن جو قربانی دی جاتی ہے، بکرا ہو، گائے ہو یا اونٹ ہو، جب ذبح کیا جاتا ہے اسے اضحیہ کہتے ہیں، عید کے دن جو قربانی کی جاتی ہے پوری دنیا میں. اور جب حاجی جو ہے وہ قربانی کرتے حج تمتع یا قران میں تو اس قربانی کو ہدی کہا جاتا ہے. ہدی حج کے لیے خاص ہے، اضحیہ کا تعلق حج سے نہیں ہے. یہ فرق جان لیں. یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ بار بار سوال آتا ہے اور بعض لوگ سمجھ نہیں پاتے اس مسئلے کو کہ حاجی نے حج کرنا ہے تمتع یا قران، قربانی بھی اس نے دینی ہے، اور پھر 8 تاریخ کو جب احرام کی نیت کرے گا، غسل کرے گا، تو بال کاٹے گا اور ناخن تراشے گا یا نہیں؟ قربانی بھی کرنی ہے حج میں, اور حج پر قربانی واجب ہے تمتع, حج تمتع اور قران پہ. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی تو فرمایا ہے جو قربانی دینا چاہے تو وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے, منع کیا ہے. تو بال اور ناخن کاٹنا اس شخص کے لیے جو قربانی کرنا چاہتا ہے حرام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمائے تو حرام ہے, سمجھے. بعض لوگ سمجھتے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, منع تو کہہ رہا کہ کاٹ ہی لیتے ہیں بال, کوئی جسم کے بال ہو, جان بوجھ کر کاٹنا حرام ہے جس نے قربانی دینی ہے, اور ناخن تراشنا بھی حرام ہے. اور جلد, ایک روایت میں ہے وبشرت ہی, اور جلد کا کوئی ٹکڑا, جیسے کہ ناخن کے گرد جلد کا ٹکڑا نکل آتے ہیں تو بعض لوگ جو انہیں کھینچ لیتے ہیں, ان کو کاٹنا بھی جائز نہیں ہے, حرام ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جس نے حج کرنا ہے, قربانی دینی ہے, اور نیت بھی کرنی ہے احرام, احرام سے پہلے غسل بھی کرنا ہے, پھر بالوں کی صفائی بھی کرنا, ناخن بھی تراشنا ہے صفائی کے لیے, اگرچہ شرط نہیں ہے لیکن مستحب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرماتے اور صفائی کرتے, غسل بھی صفائی ہے, یہ اس عموم میں شامل ہے بال کاٹنا اور ناخن تراشنے جو ہے. اب مسئلہ ہے, ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما رہے ہیں کہ بال مت کاٹو ناخن نہ تراشو, اور دوسری طرف مستحب بھی ہے حاجی کے لیے, تو کیا کیا جائے؟ بات بالکل آسان ہے, جس نے فرق سمجھے اضحیہ کا حدی کا اس کے لیے بات آسان ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اراد ان یضحی یا من اراد ان یہدی, حدیث میں کیا ہے من اراد ان یضحی, ہدی کا لفظ نہیں ہے, جو قربانی کرنا چاہتے یعنی عید الاضحیٰ کی قربانی, حج والی نہیں, لفظ کا دیکھیں, اضحیہ کا لفظ ہے یضحی, اس سے مراد کیا ہے حج یا حج سے باہر, حج کے علاوہ, اس کے لیے حکم ہے کہ وہ اپنے بال اور اپنے ناخن سے اپنے ہاتھ کو روک لے, نہ کاٹے. تو اب حاجی کے لیے جائز ہے کہ نہیں؟ اب حاجی کے لیے جائز ہے, بات واضح ہے. قربانی کی تاریخ یاد رکھیں, آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے قربانی موجود ہے, لیکن شکل کچھ اور تھی. قربانی دی جاتی تھی جو جس چیز استطاعت کرتا تھا, اور آپ کو قصہ معلوم ہے دونوں بھائیوں کا, حابیل اور قابیل کا قصہ معروف ہے, دونوں نے قربانی دی, ایک کے لئے قربانی قبول فرمائی, دوسری قربانی رد کر دی, معروف ہے کہ نہیں؟ تو کیا قربانی تھی؟ ایک کسان تھا, کھیتی باڑی کا کام کرتا تھا, تو اس نے اللہ کے لیے کچھ اپنے کھیت میں سے جو اناج تھا اسے جمع کیا, ایک ڈھیر لگا دیا, اور اللہ کے لیے اسے قربانی کے لیے دے دیا. اس زمانے میں سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ قبول کیا یہ نہیں کہ پتہ چل جاتا تھا, تو آسمان سے بجلی یا آگ آتی اور اس قربانی کو جلا دیتی, اگر جل جاتی مطلب اللہ تعالیٰ قبول کیا ہے, اگر نہیں جلتی اس مطلب قبول نہیں ہوئی. تو ایک بھائی نے جو کسان تھا, اس نے اپنے محصول میں سے کچھ اناج میں سے اللہ کے لیے قربان کیا, اور آسمان سے بجلی آ گئی جل گئی. اور دوسرا بھائی چرواہا تھا, اس نے بھی ایک بکری یا کوئی جانور جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی کے لیے تیار کیا, لیکن آسمان سے آگ نہ آئی اور اس کی قربانی قبول نہ ہوئی. اس دل میں حسد تھا, بغض تھا, اور اس نے اپنے بھائی کا قتل کیا. وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس کی قربانی جو ہے وہ قبول, میری قربانی قبول نہیں ہوئی, الغرض تو حسد اور بغض کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی قربانی قبول نہیں کی. اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ تو عبادات ہم کرتے ہیں, اگر دل میں کوئی خرابی, دل کو صاف کرنا چاہیے نا, تو دل کی خرابی کا اثر عبادت میں بھی ہوتا ہے, بغض ہے, نفرت ہے اپنے مسلمان بھائیوں سے, اہل توحید سے, اہل سنت سے, اگر بغض و نفرت ہے تو یاد رکھ اس کا اثر عبادت میں بھی ہوتا ہے, اس کا اثر زندگی اخلاق میں بھی ہوتا ہے. تو اس طریقے سے یہ طریقہ قائم تھا, اور جو قربانی معروف ہے جانور کو ذبح کرنے کی, اس کی ابتدا ہوتی ہے سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے. اور معروف قصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا خواب کے ذریعے اپنے پیارے نبی اور رسول اور خلیل ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو, اپنے بیٹے کو ذبح کرو. خواب میں دیکھا بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں. بیٹا اپنے باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں, کیا کہتے ہو؟ بیٹے نے یہ نہیں کہا کہ خواب ہے, آپ کیا مجھ سے پوچھ رہے ہیں, کیا ذبح کرنا چاہتے ہیں مجھے؟ مکمل فرما برداری دیکھیں باپ اور بیٹے کی. اور بیٹے کو پتہ ہے کہ انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں. اور آج کی اولاد بھی سن لے, آج والدین اپنے بچوں کو ایک مرتبہ نہیں دسوں مرتبہ کوئی کام بتاتے ہیں, بچے بہانے بنا بنا کر پیچھے رہتے ہیں, کوئی اس کی طرف دیکھتا ہے, کوئی اس کی طرف دیکھتا ہے کہ اس کو کیوں نہیں کہا, اس کو کیوں نہیں کہا. اب اس بیٹے کو بھی دیکھ لیں آپ. باپ کہتا ہے میں نے خواب میں دیکھا میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. بیٹے نے کہا افعل ما تؤمر, جو تمہیں حکم دیا گیا ہے اس کی تعمیل کرو, مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں پاؤ گے. صبر کروں گا میں, کی چیز میں صبر ہے؟ یہ نہیں کہا گیا کہ آپ نے بازار میں جا کے کوئی سودا خرید کے آنا ہے یا کسی پہاڑ کی چوٹی سے کوئی چیز لے کے آنی ہے. گردن کٹنی ہے, ذبح کا پتہ ہے کیا ہونا ہے؟ چورے سے گلے کو کاٹا جیسے بکرے کو کاٹا جاتا ہے, ایسے اپنے بیٹے کو کاٹنا ہے. اور بیٹے کو بھی پتا ہے کہ ذبح کا معنی کیا ہے, یہ بھی پتا ہے کہ باپ نبی ہے, اللہ کا حکم حق ہے. جب اللہ نے حکم دیا ہے کہ آج سر کٹنے کا وقت آیا ہے اپنے باپ کے ہاتھوں, تو اس قربانی کے لیے میں تیار ہوں. آزمائش ہے باپ کے لیے بھی اور بیٹے کے لیے بھی. اور بیٹا وہ جب ایسی عمر کو پہنچ گیا, جب دل میں اس کی جگہ بس چکی, جب بچے تو ویسے دل کو پیارے ہوتے ہیں سب کے, اور بیٹا ہے, اور بڑی عمر کے بعد لمبے عرصے اللہ تعالی نے بیٹا عطا فرمایا ہے. آزمائش پہ آزمائش, اپنے سے دور مکہ میں چھوڑ دیا کئی سالوں تک, اللہ کا حکم تھا. آج مکہ آباد ہے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے بعد اسی گھرانے کا احسان ہے, ان کی قربانیاں تھیں. جب بچہ ایسا بڑا ہوتا ہے اور باپ کے کندھے تک پہنچ جاتا ہے تو اس سے محبت اور بڑھ جاتی ہے. اب باپ کو پتہ چلتا ہے کہ اب میرا سہارا بھی آ چکا ہے, اب میرا جانشین آ چکا ہے. بیٹا کہتا ہے ابا جان میرے چہرے کو زمین کی طرف کرنا اور چھری کو زور سے پکڑ کے زور سے چلانا. فلما اسلم وتله للجبین, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب دونوں نے اپنے ماموں کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا, سرنڈر کر دیا, بس اب اللہ کے حکم کی تعمیل کرنی ہے. یہی مینا تھا, یہی جگہ تھی جہاں پر آج لاکھوں جانور ذبح ہوتے ہیں, ایک باپ اور ایک بیٹا بس, تیسرا کوئی نہیں. ہوں کر ان کو دیکھنے والا. باپ نے بیٹے کو زمین پہ لٹایا اور اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہی چھری کو چلایا. اس سے پہلے کہ چھری کاٹ کے اللہ نے چھری کو حکم دیا کہ کاٹنا نہیں ہے, یہ آزمائش ہے. ایک مرتبہ چھری پھیری, دوسری مرتبہ پھیری, چھری نے کاٹا نہیں ہے, نہ ہی بیٹا اپنی جگہ سے ہلا اور نہ ہی باپ کے ہاتھ کانپے. پھر اللہ تعالی نے حکم دیا ہے اے ابراہیم تو اس آزمائش میں کامیاب ہو گیا. آزمائش تھی, قد صدقت الرؤیا, خواب کو تو نے سچ کر دکھایا ہے. اللہ تعالیٰ ایک خاص فدیے کے طور پر ایک ایسا مینڈا, ایسا دمبا جو جنت میں پلا اسے نازل فرماتے ہیں, اور ابراہیم علیہ السلام اس دمبے کو ذبح کرتے ہیں, اور اس دن سے لے کر آج تک ہم قربانی کرتے رہتے ہیں. یہ سنت ابراہیم علیہ السلام ہے اور سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. قربانی کا حکم کیا ہے؟ علماء کے دو اقوال ہیں, پہلا قول ہے وجوب کا کہ واجب ہے, دوسرا قول ہے سنہ مؤکدہ کا, اور سنہ مؤکدہ کا قول جو ہے یہ راجح قول ہے, جمہور کا قول ہے, احناف کے نزدیک واجب ہے, اور جمہور کا قول یہ ہے کہ سنہ مؤکدہ ہے, جو صاحب استطاعت ہے وہ قربانی کرے. بعض لوگ سمجھتے ہیں جب ہم کہتے ہیں صاحب استطاعت تو وہ سمجھتے ہیں جو صاحب نصاب ہے زکوٰۃ کا, زکوٰۃ کا قربانی سے کوئی تعلق نہیں. یہ بات سمجھ لیں اچھی طریقے سے, کیونکہ اکثر سوال آئے ہیں, لوگ کہتے ہیں میرے پاس, میں صاحب نصاب ہوں, میرے پاس اتنا سونا ہے, کیا میرے اوپر زکوٰۃ واجب ہے, میں صاحب نصاب ہوں کہ نہیں ہوں؟ دوسرا کہتے ہیں میں صاحب نصاب ہوں تو میں کتنی قربانیاں کروں؟ تو بھائی نصاب سے کوئی تعلق نہیں ہے, قربانی کا تعلق ہے آپ کے پاس جو پیسہ ہے, اگرچہ زکوٰۃ کے نصاب سے کم ہے لیکن آپ کے پاس آپ کے ضروریات کے خرچ سے زیادہ پیسہ وافر موجود ہے بکرے کی قیمت کے برابر, تو آپ بکرا خریدیں اور قربانی کر لیں, زکوٰۃ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. حکمت کیا ہے, ہم قربانی کرتے کیوں ہیں؟ جیسے میں نے کہا ہے تو سنت ابراہیم اور سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور اصل معاملہ جو ہے ہم قربانی کرتے ہیں کیونکہ قربانی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اور حکمت کیا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لن ينال اللہ, لن ينال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم, اللہ تعالیٰ کو نہ تو گوشت پہنچے گا اور نہ ہی خون پہنچے گا. گوشت تم لوگ کھا جاتے ہو اور خون بہ جاتا ہے, اللہ تعالیٰ کو کیا پہنچتا ہے؟ یا التقوى منكم. ہم قربانی کیوں کرتے ہیں؟ حکمت کیا ہے؟ متقی پرہیزگار بننے کے لیے, تاکہ ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جائیں. ہم یہ قربانی کر رہے ہیں, یہ عبادت ہم کر رہے ہیں, اس کا اثر ہمارے دل میں کیا ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا ہو جائے اور ہم فرما بردار بن جائیں. اور پھر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس قصے کو اپنے نصب العین اپنے آنکھوں کے سامنے رکھے ہمیشہ جب قربانی کرتے ہیں. اگر یہ حکم ہوتا کہ اپنے بیٹے کو قربان کرو تو ہم کیا کرتے ہیں؟ تو اللہ کا کرم ہے, احسان ہے, رحم ہے اللہ تعالیٰ کا کہ بچوں کی قربانی نہیں ہے, جانور کی قربانی ہے. ہم چھوٹی سی چھوٹی آزمائش کے لائق نہیں ہیں, اللہ نہ کرے اتنی بڑی آزمائش ہوتی تو ہم کرتے کیا؟ سبحان اللہ, اسے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے. قربانی کون کرے گا؟ جو گھر کا سربراہ ہے وہی قربانی کرتا ہے. اور اکثر بھائیوں کے سوال آتے ہیں کہ میں نے قربانی کی ہے, ایک بھائی آج بھی پوچھ رہا تھا میں نے قربانی کی ہے دوسرا سے یا تیسرا سال ہے اپنی بیوی کے نام, یعنی بیوی کے نام پہ قربانی کی ہے تو کیا یہ درست ہے؟ یاد رکھیں, اگر آپ اپنی بیوی پر احسان کرنا چاہتے ہیں اور قربانی اس کے نام پہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کی قربانی تو ہو جائے گی, لیکن آپ اور آپ کے گھر والے محروم ہو جائیں گے, کیونکہ قربانی کا حق ہے جو گھر کا سربراہ ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مینڈے ذبح کیے تھے, ایک مینڈا اپنے اپنے گھر والوں کی طرف سے اور دوسرا اپنی امت کی طرف سے, اور اس میں زندہ مردہ سب شامل ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت نو بیویاں تھیں زندہ, رضی اللہ عنہم اجمعین اور صحابہ اجمعین. ایک بیوی کے الگ الگ نہیں کیا, ایک مینڈا یعنی ایک دمبا جو ہے اپنے اپنے گھر والوں کی طرف سے سب شامل ہو گئے, اور زندہ مردہ سب شامل ہو گئے. اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلا مسئلہ یہ ہے کہ کیا جو لوگ وفات پا چکے ہیں ان کی طرف سے قربانی کرنا جائز ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مینڈے ذبح کیے تھے, ایک اپنے اپنے گھر والوں کی طرف سے دوسرا امت کی طرف سے. جو اپنے اپنے گھر والے ہیں اس میں سب شامل ہو گئے, زندہ مردہ سب شامل ہو گئے. اور آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں, یہ حکمت ہے سبحان اللہ, کہ سارے کے سارے جو پیارے رشتہ دار وفات پائے سوائے سیدہ فاطمہ کے اولاد میں سے, اور نو بیویاں بعد میں, سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا وفات پا چکی, اور سیدہ سودا بھی وفات پا چکی تھی ازواج بیویوں میں سے, اولاد میں سے سارے کے سارے اولاد بیٹے اور بیٹیاں وفات پا چکی سوائے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے, چھ مہینے کے بعد وہ بھی وفات پا جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد. لیکن یہ دیکھیں مجھے یہ بتائیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ایک مرتبہ بھی سیدہ خدیجہ کے لیے الگ سے بکرا ذبح کیا؟ اپنے بیٹوں کے نام پہ الگ سے بکرا ذبح کیا؟ بعض لوگ سمجھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ صحت نہیں تھی، جب دو بکرے ذبح کیے تو ایک ان کے نام پہ تو کر دیتے نا، ایک زندہ کے نام ایک مردوں کے نام، نہیں، لیکن نہیں کیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بعض اوقات بکرے بھی ہوتی، اونٹ بھی ہوتے، یہاں تک کہ حجۃ الوداع میں کتنی اونٹ ذبح کیے؟ 100 اونٹ ذبح کیے اللہ کے لیے، سبحان اللہ. تو وسعت کا وقت بھی آیا تھا اسلام زندگی میں، زہد کی زندگی تھی الگ بات ہے، لیکن وسعت کا وقت بھی آتا رہا، لیکن سب کچھ اللہ کے راستے میں فوراً صدقہ میں آپ وسلم خرچ کر دیتے. لیکن ایسا وقت بھی آیا آپ وسلم زندگی میں جو اللہ نے وسعت بھی عطا فرمائی، لیکن کہیں پر بھی ثابت نہیں کہ کہیں پہ ایک مرتبہ بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ کرام میں سے کسی نے بھی کسی فوت شدہ شخص کے لیے الگ سے کوئی قربانی کی ہو. قربانی کی شرطیں یاد رکھیں، قربانی کی شرطیں، اگر ان شرط میں کوئی شرط رہ جائے تو قربانی نہیں ہوتی. پہلی شرط ہے جانور کے تعلق سے جو شروط ہے، پہلی شرط یہ ہے کہ جانور جو ہے اسے بہیمۃ الانعام میں سے ہونا چاہیے، بہیمۃ الانعام، اور بہیمۃ الانعام تین ہے، بکری ہے، گائے ہے اور اونٹ ہے، اور ان جیسے تین سے پھر 6 ہو جاتے ہیں. کیسے؟ بکری یا دمبا، مینڈھا بھی بکری کی بکری میں شامل ہیں، گائے یا بھینس وہ بھی گائے میں شامل ہے، گائے جیسی ہے، اور اونٹ چاہے ایک کوہان والا ہو یا دو کوہان والے، اونٹ اونٹ ہی ہوتا ہے. تو تین ہیں اور رومی طور پہ جو ہے 6 ہیں، تو بہیمۃ الانعام میں سے ہونی چاہیے، پہلی شرط یہ ہے. اگر کوئی شخص ہرن کی قربانی دینا چاہے جو بہت مہنگا ہے، اس کی قربانی ہوگی؟ نہیں ہوگی. اس کا صدقہ میں شمار ہو اور قربانی نہیں ہوگی. اگر ایک چھوٹی سی بکری جو ہرن سے کئی گنا زیادہ سستی ہے اسے ذبح کرتا ہے، قربانی ہوگی کہ نہیں؟ قربانی ہوگی. تو یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کتنی مہنگی چیز ہے، یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ قربانی کے لائق ہے کہ نہیں. مرغی کی قربانی جائز ہے. ایک شخص کے پاس پولٹری فارم ہے، اس کے سامنے دو راستے، یا تو ایک بکری ذبح کرے یا 1000 مرغی ذبح کرے. 1000 مرغی زیادہ بہتر ہے یا ایک بکرا 500 والا زیادہ بہتر ہے؟ کیا خیال ہے؟ پولٹری فارم اس کے پاس 1000 مرغی وہ عید کے دن ذبح کرنا چاہتا ہے، اگر وہ 1000 مرغی ذبح کر رہے تو اس کی قربانی ہوگی؟ نہیں ہوگی. اگر وہ صدقے میں دے تو اس کے صدقہ ہو گیا، قربانی نہ ہوگی. اور اگر ایک بکرا ذبح کرتا ہے تو اس کی قربانی ہو گئی ہے. دوسری شرط، اس کی عمر معتبر ہونی چاہیے. اگر عمر سے کم ہے تو پھر قربانی نہیں ہوگی. دمبے کے لیے 6 مہینے، بکرے کے لیے 1 سال، گائے کے لیے 2 سال، اونٹ کے لیے 5 سال. اگر یہ اب آپ دیکھ لیجیے، جب آپ خریدنے جاتے سب سے پہلے لوگ اکثر لوگ کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ منہ پکڑ کے دانت دیکھ رہے ہوتے ہیں نا. جب میں چھوٹا تھا سوچا تھا یہ کیا کر رہے ہیں، اس کے دانت کی صفائی دیکھ رہے ہیں کہ نہیں، کیوں بکرے کا منہ کھول کے دانت دیکھتے ہیں؟ سبحان اللہ. پھر پتہ چلا کہ دانت اس لیے دیکھتے ہیں کہ عمر کا پتہ چلتا ہے. اب دانت بےچارے کا، اس نے ٹوتھ برش تھوڑی کر رہے ہیں دانت صاف ہیں کہ نہیں. یہ بکرے کے بھی کوئی ٹوتھ برش کرتا ہے قربانی سے پہلے؟ تو دانت دیکھے جاتے ہیں، اور جو اہل معرفت ہے وہ جانتے ہیں، اور ہمیں سب کو یہ جاننا چاہیے. اور اکثر جو لوگ خود یہ کام کر جہاں سے آپ بکرا خریدتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے، اور وہ بھی انشاءاللہ آپ کو معتبر جانور جو ہے جس کی عمر قربانی کی ہو وہ آپ کو دیتے ہیں. تو عمر معتبر ہونی چاہیے. تیسری شرط، عیب سے پاک ہو. اور عیب جو حدیث میں آئے وہ چار قسم کے ہیں، کانا بکرا جس کا کانا پن واضح ہو، ایک آنکھ والا بکرا، ایک آنکھ اس کی خراب ہے کانا ہے، الاعور جسے اعور کہتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے البین اعور ہوا، بالکل واضح ہو، بھائی دور سے پتہ چلے، اگر آنکھ میں سرخی ہے، آنکھ میں خرابی ہے تو یہ عیب نہیں ہے، آنکھ اتنا خراب ہو کہ وہ دیکھنے کے قابل نہ ہو. دوسرا العرجاء، لنگڑا بکرا جس کا لنگڑا پن بالکل واضح اور ظاہر ہو، لنگڑا ہو، پاؤں میں چوٹ لگی ہے، تھوڑی سی چل سکتا ہے سیدھا، کوئی حرج نہیں، چلنے کے لائق ہے، چوٹ لگی ہے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن چلنے سے قاصر ہے، تھوڑا چلتا ہے گر جاتا ہے، تھک جاتا ہے، عرج ہے، چلنے میں دقت ہے، تو یہ عیب ہے. البین، بین کیوں آپ سے ذرا فرمانے بار بار، تاکہ چھوٹی سی اگر کوئی نقص ہو تو تھوڑا نقص ہو جاتا ہے، ایسا جانور اس میں تھوڑا سا نقص ہو قربانی میں تو جانور تو قربانی ہو جاتی ہے، البین کا لفظ اس لیے. تیسرا ہے بیمار، ایسے بیماری جو بالکل ظاہر واضح ہو، بیمار بکرے کی بھی قربانی نہیں کی جاتی. اور چوتھا ہے دبلا اور پتلا بکرا یا قربانی کا جانور، یا بکرے کا لفظ لیکن سارے جانور اس میں شامل ہیں جو قربانی کے جانور ہیں، جس کی ہڈیاں بالکل واضح اور ظاہر ہو. اب ہڈی تھوڑی کھائی جاتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے ہمارے اوپر، اگر کچھ بکرا خریدے جس میں ہڈیاں ہو ساری، ذبح کیا، کیا ہڈیاں ابال ابال کے اس کو شوربہ پیے گا، کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کو تو قربانی پہنچ گئی نا، گوشت ہم نے کھانا ہے وہ ہے نہیں، خون بہ گیا ہے، تو اس بیچارے کو ذبح کیا ہی کیوں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ سے قربانی قبول ہی نہیں کرتا، تو ہمیں بھی فائدہ ہے سبحان اللہ، گوشت ہم نے کھانا ہے، یہ تکے اور سجی ہم بناتے ہیں، ہم کھاتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ عبادت بھی ہے، عظیم عبادت جو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں. چوتھی شرط ہے کہ وقت کے اندر ہو قربانی، اگر وقت کے بعد قربانی کی جاتی ہے تو پھر قربانی نہیں ہوتی. وقت کیا ہے قربانی کا؟ اچھی طرح سن لیں، عید کی نماز کے بعد سے لے کے، عید کی نماز کب ہوتی ہے؟ دس تاریخ ہو، دس تاریخ عید کے دن، عید کی نماز کے بعد سے لے کے ایام التشریق کے تیسرے دن 13 ذوالحجہ کے عصر تک کا وقت ہے، یہ قربانی کا وقت ہے. اس کے بعد وقت جب سورج ڈھل جاتا ہے، عصر اس لیے کہتے ہیں کہ احتیاطاً بندہ اس وقت کر لے، ورنہ دن ختم ہوتا ہے سورج غروب ہونے سے، 13 تاریخ سورج غروب ہو گیا، قربانی کا وقت ختم ہو گیا، اس کے بعد قربانی نہیں ہوتی، صدقہ ہوتا ہے صدقات میں سے. جس نے 14 ذوالحجہ کو بکرا ذبح کیا اس کی قربانی نہیں، اس کا صدقہ ہے، اور قربانی عام صدقہ میں زمین آسمان کا فرق ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص نے عید نماز سے پہلے جانور ذبح کیا، آپ وسلم نے فرمایا کہ آپ کی قربانی نہ ہوئی، تو قربانی کا وقت مقرر ہے. اگلی شرط بکرا ذبح کرنے کے تعلق سے ہے، بکرا ذبح کرنے والا مسلمان ہونا چاہیے. کافر ذبح کرتا ہے تو اس کا ذبیحہ نہیں کھایا جاتا الا کہ وہ ذمی ہو، یہود اور نصرانی اہل کتاب میں سے ہو یا ذمی ہو، تو ایسے شخص کے ذبیحہ کھایا جا سکتا ہے. دوسری شرط ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کے تکبیر پڑھے، یہ واجب ہے، شرطوں میں سے ہے. اگر اللہ تعالیٰ کا نام نہیں ہے، تکبیر نہیں پڑھے، تو بکرا حرام ہو گیا اور قربانی بھی نہیں ہوئی. تیسری شرط ہے جو بکرے کی گردن میں جگہ کاٹنی ہے، 4 میں سے 3 ضروری ہیں، سانس کی نالی کاٹنی ہے، خوراک کی نالی کاٹنی ہے، اور دونوں جو شے رگے ہیں وہ کاٹنی ہے. 4 چیزیں ہیں، خوراک کی نالی ہے، سانس کی نالی پہلے، پھر خوراک کی نالی، اور پھر دونوں طرف جو ہیں شے رگے ہیں. ان 4 میں سے اگر 3 کٹ گئے قربانی ہو گئی، اگر صرف 2 کٹے ہیں باقی نہیں کٹے قربانی نہیں ہوتی. جو مستحب ہے قربانی کرتے وقت کہ خود جو قربانی دے رہے اپنا ذبح اپنے ہاتھ سے خود ذبح کرے اپنے ہاتھ سے, یہ مستحب ہے, اور اس کو عبادت سمجھ کے اپنے دل سے عبادت سمجھ کر ذبح کرے, تکبیر پڑھے, اللہ تعالیٰ کا نام لے. اگر آپ کو طریقہ نہیں آتا تو قصائی ویسے لے کے آتے ہیں, اسے کہیں کہ ذبح کیسے کیا جاتا ہے اور آپ ابتدا کریں اس عید سے, انشاءاللہ کل سے ابتدا کریں, خود ذبح کریں. اور پھر گوشت کی تقسیم مستحب یہ ہے, سنت یہ ہے کہ آپ اس کو تین حصے کریں, یہ واجب نہیں ہے, بعض سلف سے ثابت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں خود بھی کھاؤ اور فقراء میں بھی تقسیم کرو, فکل منہ وطعمو البائس فقیر, خود بھی کھاؤ اور فقیر کو بھی دو. خود بھی کھاؤ سے مراد خود کھاؤ یعنی آپ کے جو دوست و احباب ہیں رشتے دار ان کو بھی کھلاؤ. اور بعض سلف سے ثابت ہے کہ تین حصے کیا کرتے تھے, تو مستحب ہے تین حصے کریں, ایک اپنے لیے, ایک دوست و احباب کے لیے, حج میں بھی دیں اور پھر مسکین کو حق بھی ہو. اگر کوئی شخص خود کھا لیتا ہے نہیں دیتا ہے تو جائز ہے, قربانی اس کی ہو گئی ہے. یہ دو الگ عبادات ہیں, ایک ہے بکرا ذبح کرنا قربانی الگ عبادت ہے, گوشت کی تقسیم صدقہ الگ عبادت ہے, قربانی اس کی ہو گئی. اب خود اکیلا اتنا ماشاءاللہ بڑا گھرانا کہ ایک بکرا گھر کوئی پورا ہو گیا, باہر نہ دے سکا, کوئی حرج نہیں, واجب نہیں ہے. اور یہ بھی مسنون ہے کہ اس میں سے کھانا چاہیے, کھانا بھی سنت ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ روزہ رکھنا ہے عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے, بعض لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ اس وقت تک کچھ نہیں کھانا جب تک کہ بکرا ذبح نہ ہو, پھر اس میں سے کچھ اس کو گوشت نہ پکایا جائے, جب تک کھائیں گے نہیں تو اس سے پہلے کھانا حرام ہے, کھانا حرام نہیں ہے, یاد رکھیں. آج بھی ایک شخص نے سوال کیا جمعہ خطبے سے پہلے کہ ہم روزہ رکھتے ہیں جب تک کہ ہم اپنی جانوروں سے کچھ کھاتے نہیں ہیں, بعض اوقات دو تین بج جاتے ہیں, سبحان اللہ, ذر ذبح بھی ہونا ہے پھر پکنا بھی ہے, پھر اس نے اگر روزے کی نیت سے یہ عمل کیا تو حرام کیا ہے, اور اگر آپ نے سنت کو پانے کے لیے کیا ہے تو پانی پی سکتے ہیں, پانی سے کیوں محروم ہوئے بھائی, ناشتہ بھی کر لیں کوئی حرج, لیکن بہتر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تک کچھ نہیں جب تک کہ اپنے جو سو اونٹ تھا سو اونٹ میں سے ایک ایک بوٹی لی اور اس کا شوربہ بنایا اور شوربہ میں سے پیا, سبحان اللہ. تو یہ سنت ہے کہ آپ اپنے جانوروں میں سے کھائیں, لیکن روزے کی نیت سے نہیں, کہ اب روزہ ہے عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے. اور اس قربانی کے جانور میں سے بیچنا بھی حرام ہے, اور قصائی کو اس میں سے دینا بھی جائز نہیں ہے, حرام ہے. اگر قصائی کو یعنی ہدیہ دیتے ہو تو دے دے, لیکن اس کی اجرت میں سے کمی کر کے آپ اسے سری پائے دیتے ہیں یا اجڑی دیتے ہیں یا کوئی گوشت دیتے تو حرام ہے, یاد رکھیں. کیوں؟ کیونکہ قربانی کا حق اللہ تعالیٰ کا ہے, آپ ہدیہ دے سکتے ہیں لیکن اس سے تعلق جو چیز بھی ہے آپ اس میں سے اس کو نہیں دے سکتے, چاہے اور جو اجرت ہے اس کو آپ الگ سے دے دیں. بعض لوگ نہیں اجرت بھی اسی بکرے کے اندر میں سے دینا چاہتے ہیں, تو یہ جائز نہیں ہے. اور آخر میں قربانی کے تعلق سے ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی ہے اور ہمارے اس عبادت مشروع فرمایا ہے. اگر یہ عبادت نہ ہوتی تو ہم کبھی جرت نہ کرتے. اجازت بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہے, بکرا بھی ذبح کرتے ہیں, گوشت بھی کھاتے ہیں اور خوشی بھی مناتے ہیں, یہ سارا کا سارا کا احسان صرف اور صرف اسی کا ہے. اور جب کوئی احسان کرتے ہیں پھر احسان کا بدلہ شکر سے کیا جاتا ہے, احسان کا بدلہ احسان سے کیا جاتا ہے. اور عید کے دن خاص طور پہ بعض ایسی ناشکریاں ہوتی ہیں, اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے, کہ عید کا دن نہیں لگتا نافرمانی کا دن لگتا ہے, نعوذ باللہ. آزادی ہو جاتی ہے ہر اعتبار سے, آزادی جس میں گانے بجانے خوشوں کے نام پہ, جس میں بے پردگی, جس میں باہر سیر و تفریح کے نام پہ نکلا جاتا ہے اور اس میں یعنی محرمات کا ارتکاب ہوتا ہے, تو یاد رکھیں یہ عبادت کا دن ہے. عید کا دن عبادت کا دن ہے, ہم اسے عادت کے طور پر اس دن میں ہم وقت اپنا گزارتے اپنی مرضی, عادت مطلب اپنی مرضی ہے, عبادت مطلب اپنے رب کی مرضی ہے, دونوں میں فرق ہے. تو عبادت سمجھ کے اس دن کو گزاریں, جو مباحات ہیں وہاں تک تو جائیں, محرمات کی طرف مت جائیں. آخر میں حج اکبر کیا ہے؟ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا, آج کا دن کون سا ہے؟ عرض کرتے ہیں صحابہ کرام کہ آج کا دن قربانی کا دن ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ھذا یوم الحج الاکبر, یہ حج اکبر کا دن ہے. سے ابو داؤد نے روایت کیا ہے, علامہ البانی نے صحیح فرمایا ہے. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ شرح صحیح مسلم میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہ یہ روایت بیان کرتے ہیں, نقل کرتے ہیں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ناوی ذو الحجہ کو جب آپ نے ہمیں حج پر حج کے لیے بھیجا, جس سال میں ہم نے حج کے مشرکین کے ساتھ, تو مجھے ابو بکر صدیق نے بھیجا کہ میں یہ اعلان کروں, میرے ساتھ اور بھی صحابہ تھے, کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کرے گا اور کوئی بھی برہنہ بدن حج نہیں کرے گا, طواف نہیں کرے گا. آٹھ ذو الحجہ کو فتح مکہ ہوتا ہے اور 360 بت کعبہ کے ارد گرد ہوتے ہیں, وہ توڑ دیے جاتے ہیں. مکہ کی سرزمین شرک سے پاک ہو گئی. کب؟ 8 ہجری کو. یعنی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کرتے ہوئے 8 سال گزر گئے. 8ویں سال میں 9 ذو الحجہ کو آپ وسلم نے حج نہیں کیا. حج 9 ہجری کو آپ وسلم نے حج نہیں کیا. حج فرض ہوا 9 ہجری کو. کیوں؟ کیونکہ اس سال میں شرک تو نہیں تھا سرزمین پہ, بت توڑ دیے گئے, لیکن مشرک آتے تھے حج کرنے کے لیے. جاہلیت کے زمانے کے ابھی یہ فکر باقی تھی. تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو بکر صدیق کو بھیجا. اور بعض یہاں سے اخذ کرتے ہیں اس روایت سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ابو بکر صدیق اس لیے بھیجا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اشارہ دے رہے ہیں کہ میرے بعد جو خلیفہ سے ابو بکر صدیق ہی ہے, اپنا نمائندہ بھیجا, اپنا جانشین بھیجا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود حج نہیں کیا کیونکہ مشرک بھی تھے اور جہلیت کے دور کے بعض رسم رواج بھی باقی تھے. تو جب تک وہ ختم نہ ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی نبوت اور مقام کے لائق نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے اور مشرک کے ساتھ حج کرتے. تو اعلان ہوا. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام زہری فرماتے ہیں کہ حمید بن عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ یوم النحر یوم الحج الاکبر ہے. یوم النحر جو ہے حج اکبر کا دن ہے. اور حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حج اکبر کے تعلق سے حج اصغر کے تعلق سے اختلاف ہے. لوگوں کا جمہور کا قول یہ ہے کہ حج اصغر چھوٹا حج جو ہے وہ عمرہ ہے, اور حج اکبر جو ہے وہ حج ہے. تو ہر حج حج اکبر ہوتا ہے اور ہر عمرہ حج اصغر ہوتا ہے, تاکہ یہ دونوں مکس نہ ہو جائیں, اس لیے کہا جاتا ہے حج اکبر اور حج اصغر. اور حج اکبر یوم النحر کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ یوم النحر قربانی کا دن جو عید کا دن ہے, اس میں حج کے جو اعمال ہیں وہ مکمل ہوتے ہیں. اگر عرفات کے دن جمعہ کے دن کی موافقت ہو جائے تو بعض لوگ سمجھتے ہیں یہ حج اکبر کا دن ہے, اور یہ بڑی غلط فہمی ہے. اگر عرفات جیسے کہ آج کا دن ہے, آج کیا دن ہے؟ جمعہ کا دن ہے, اور ذو الحجہ کی 9 تاریخ ہے, عرفات کا دن ہے. بعض لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ یہ حج اکبر کا دن ہے. حج اکبر کا دن 9 تاریخ ہے یا 10 تاریخ کا دن ہے؟ یہ تو واضح ہو گیا نا. ابو داؤد کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے ھذا یوم الحج الاکبر, یہ حج اکبر کا دن ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اور صحابہ کرام کے نزدیک اور ان کی اتباع کرنے والے احسان کے نزدیک حج اکبر کا دن 10 تاریخ ہے, 9 تاریخ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو کیا اس دن کو کوئی فضیلت ہے؟ حج اکبر کا دن تو نہیں ہے، چلو یہ تو ہم نے سمجھ لیا ہے. کیا اس دن کو کوئی فضیلت بھی ہے کہ نہیں؟ اس دن کی یعنی جس دن میں عرفات کا دن ہو اور جمعہ کا دن بھی ہو، کوئی فضیلت ہے؟ اس دن کی فضیلت حج اکبر کی فضیلت تو نہیں ہے، لیکن اس میں تین چیزیں ہیں جو ایک ساتھ ہوئی ہیں. پہلی چیز، جمعے کے دن کی فضیلت، سب سے اچھا دن ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس میں سورج نکلا ہے سب سے اچھا دن ہے. اور عرفات کے دن کی فضیلت کہ ایسا دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ جہنم کی آگ سے گردنیں آزاد فرماتے ہیں، مغفرت فرماتے ہیں. تو ان دونوں دنوں کی فضیلت موجود ہے، یہ فضیلت ہے. دوسری فضیلت کون بتائے گا؟ دوسری فضیلت جمعہ کا دن اور عرفات کے دن کی دوسری فضیلت کیا ہے دونوں میں؟ خطبہ تو ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، خطبہ ہے، چلیں یہ ٹھیک ہے. اور دعا کی قبولیت کا دن ہے آج خاص طور پر. یعنی آپ دیکھیں عرفات کے دن کیا ہوتا ہے، عرفات کے دن جو حاجی ہیں وہ ظہر اور عصر جمع کرتے، قصر کر تو جمع کرتے ہیں، عصر کو ظہر کے ساتھ پڑھا جاتا ہے اور باقی سارا وقت جو ہے، یعنی عصر کو پہلے کیوں پڑھا گیا؟ جو فرض نماز ہے، ارکان اسلام کا دوسرا رکن ہے کلمہ شہادت کے بعد، حج پانچواں رکن ہے، لیکن اس دن کی عظمت کو دیکھیں آپ کہ فرض نماز کو جمع تقدیم کیا گیا ظہر کی نماز کے ساتھ. کیوں؟ تاکہ دعا کے لیے وقت زیادہ مل جائے. اور دعا کی قبولیت کا دن ہے سبحان اللہ عرفات کا دن جو ہے، اور جمعے کے دن عصر کے بعد سے لے کے مغرب تک کے جو وقت ہے، یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے. اس میں ایک ایسی گھڑی ہے جس میں اللہ تعالیٰ دعا کو رد نہیں کرتا. تو یہ فضیلت جمع ہوئی کہ نہیں؟ اور تیسری فضیلت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ حاجیوں کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو حج کی حجۃ الوداع میں، تو جمعے کا دن جو تھا وہ یوم عرفہ کا دن تھا، جیسے آج کا دن ہے. سبحان اللہ، اتفاقاً ایسا ہوا. تو لیکن یہ دو جو فضیلتیں ہیں یہ سب کے لیے ہیں، بہترین دن ہیں. بہترین دن عبادت کے اعتبار سے، مغفرت کے اعتبار سے ہیں، اور اپنی بخشش ہم ان دنوں میں کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرتے ہوئے، کثرت سے توبہ استغفار کرتے ہوئے، اور کثرت سے تکبیر پڑھتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے. اور دعا کی قبولیت کا وقت آپ کے ہاتھ سے ہرگز نہ جائے. یاد رکھیں کہ عصر کے بعد کا وقت، جمعے کے دن بڑے فضیلت کا وقت ہے. وہ کون سی گھڑی ہم نہیں جانتے، ہو سکتا ہے عصر کے فوراً بعد، ہو سکتا ہے مغرب سے پہلے ہو، چند لمحے پہلے ہو، ہو سکتا ہے درمیان میں ہو. تو اس لیے عصر کے بعد سے لے کے مغرب تک کا جو وقت ہے، خاص طور پہ آج کے دن ضائع نہیں ہونا چاہیے. کوشش کریں جتنا آپ کے اندر ہمت ہے دعا کرتے رہیں. بعض لوگ یعنی سلف میں سے کسی نے ایک شخص کو دیکھا جو عرفات کے دن لوگوں سے مانگ رہا ہے، تو اس نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی؟ آج کے دن بھی تم لوگوں سے مانگ رہے ہو، اس ذات سے مانگو جو اس دن مغفرت کرنے والا ہے، جہنم سے آزادی عطا فرمانے والا ہے. تو آج کے دن مغفرت اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، دوست و احباب کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، اپنے والدین کے لیے، مسلمان امت کے لیے بہترین وقت ہے دعا کا. اور جو لوگ دعا میں کمزور ہیں، دوسروں کی طرف دوڑتے ہیں یا درباروں کی طرف دوڑتے ہیں، شرک کا ارتکاب کرتے ہیں، اللہ کے لیے وقت یہ اچھی طرح بات اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. اگر آپ براہ راست اپنے رب سے دعا نہیں مانگتے تو اس میں دو خرابی تو ضرور ہیں. پہلی خرابی یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اپنے رب سے دور کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, میں قریب ہوں. اور تم یہ تصور کرتے ہو, تمہارا یہ عقیدہ ہے نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ تجھ سے دور ہے. قریب کس کی؟ اللہ نے فرمایا علماء کے قریب ہوں, اولیاء کے قریب ہوں, انبیاء کے قریب ہوں, یا سب کے قریب ہوں. فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ, ہر اس شخص کے قریب ہوں جو مجھے پکارتا ہے جب وہ پکارتا ہے. جب دعا کرتا ہے اپنے رب کو پکارتا ہے تو اپنا تعلق جوڑے رکھو. اور دوسری جو خرابی ہے, جو اللہ تعالیٰ سے نہیں دعا کرتے براہ راست, جو غیر اللہ سے دعا مانگو تو شرک ہے, وہ تو اپنی خرابی موجود ہے, اس کے علاوہ میں بات کر رہا ہوں. جو کسی فوت شدہ بزرگ سے مانگتے ہیں, لوگ کہتے ہیں علی مشکل کشا, یا غوث حاجت روا, یا رسول اللہ مدد فرما, یا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے ہیں, یاد رکھیں یہ شرک ہے. کیونکہ دعا عبادت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدعاء هو العبادہ, جس ترمذی کی روایت میں, صحیح حدیث میں, جس نے عبادت غیر اللہ کے لیے صرف کیا اس نے شرک کیا ہے. لیکن اس کے علاوہ جو خرابی ہے, خرابی کافر کے علاوہ جو ہے, جو اب دوسروں کے لیے آپ نے دعا کرے, اگرچہ یہ جائز ہے, آپ کسی زندہ حاضر اور قادر بزرگ یا کسی مسلمان بھائی سے کہتے ہیں میرے لیے دعا کرو, وہ آپ کے لیے دعا کرتے, یہ بھی جائز ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں آپ محروم کیوں اپنے آپ کو کرتے ہیں؟ اپنے توکل, اپنے عزیمت مضبوط کریں, اپنے رب سے براہ راست مانگیں, اور دوسروں کو کہیں کوئی حرج, لیکن اپنے آپ سے ابتدا کریں. دوسری جو خرابی ہے وہ یہ ہے کہ جو دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے, اس کی دعا ضائع نہیں ہوتی, واللہ ضائع نہیں ہوتی. قبول ہونا اور ضائع ہونے میں فرق ہے. قبول نہیں ہوتی الگ بات ہے, لیکن ضائع نہیں ہوتی. قبول سے مراد کیا ہے؟ یعنی جو میں نے اللہ سے مانگا وہ مجھے ملا نہیں دنیا میں. اگرچہ قبول کا صرف یہ معنی نہیں ہے, قبول میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے قیامت کے دن اسے محفوظ کر کے رکھا کہ آپ کے نام ہے اعمال میں, لیکن لوگ اسے نہیں سمجھتے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ تینوں میں سے ایک ضرور عطا فرماتا ہے. یا تو اس کی دعا قبول ہو گئی, یہ وہ چاہتا تھا, اس کا مقصد پورا ہوا, یا کوئی اور شر اللہ تعالیٰ اس سے ٹال دیتا ہے اس دعا کے بدلے جو اس نے مانگی ہے, جس کو اس کو خبر بھی نہیں تھی. نہ جانے کتنی مصیبتیں ٹلی ہیں جو ہم پر نازل ہونے والی تھی اس دعا کے بدلے جو ہم نے اللہ تعالیٰ سے مانگی جو پوری نہیں ہوئی. دعا ہم نے مانگی ہے کچھ رزق کی فراوانی کی, مصیبت آنی تھی اس سے بڑھ کر کوئی ایسی بیماری, موذی بیماری نعوذ باللہ, یا کسی کی وفات, یا کوئی اور مصیبت, اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول تو نہیں کیا, رزق فراوانی تو نہیں ہوئی, لیکن اس بڑی مصیبت کو ٹال دیا ہے. سبحان اللہ. اور تیسری, اگر یہ بھی نہ ہو تو قیامت کے دن یہ دعا جو دنیا میں قبول نہیں ہوئی, یا دنیا میں جس کا ہمیں فائدہ نہیں ملا, آخرت میں نام اعمال میں عمل صالح کی شکل اختیار کر لے گی, اور جس دن ذرے برابر عمل بھی فائدہ مند ہوگا, یا ذرے برابر عمل بھی نقصان کا باعث بنے گا, خسارے کا باعث بنے گا, تو ذرہ میرے بھائی, ذرہ کیا ہوتا ہے, کیا وزن ہے ذرے کا, اور دعا کتنی بھاری ہوتی ہے, کبھی سوچا ہے؟ تو ہمیں تو چاہیے کہ ہم دعا کرتے ہی رہیں. اللہ کا ذکر بھی دعا ہے. دعا کی دو قسمیں, دعا الوصل ہم مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے, اور دعا العبادہ جو بھی ذکر کرتے وہ بھی دعا میں شامل ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کر تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع, عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, سلف اور ہمیں سمجھ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری ضروریت کو شرک بدعات و خرافات سے نجات عطا فرمائے, اور ہمارے سارے جو مصیبتیں ہیں, جو ہماری بگڑی ہوئی حالت ہے, اللہ تعالیٰ درست فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کو, ہماری بیٹوں کو, ہماری بیٹیوں کو اپنی محض اپنے رحم و کرم سے ہدایت عطا فرمائے, اور انہیں راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. جو بھی مشکلات ہیں, جو بھی شر ہیں, اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے, پوری مسلمان امت کو توحید اور سنت منہ سلف پر قائم رکھ اور جمع فرمائے, اور جو بھی مصیبتیں امت پہ, اللہ تعالیٰ ان سب مصیبتوں سے ہمیں نجات عطا فرمائے, ہر شر سے محفوظ فرمائے. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جو قربانی کے پیسے اداروں میں جمع کرتے ہیں وہ بڑے خیر سے محروم ہوتے ہیں، کہ میں نے بتایا ہے کہ قربانی عبادت ہے، اور اسے خود دل کے اس احساس کے ساتھ آپ نے بکرا ذبح کرنے قربانی کرنی ہے، گویا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے نزدیکی حاصل کر رہے ہیں، اپنے رب کے یہ قربانی دے رہے ہیں، تو بہت سارے فوائد جو ہیں وہ رہ جاتے ہیں، نہ تو آپ اس میں سے کھا سکتے ہیں، نہ اپنے ہاتھ سے ذبح کرتے ہیں، نہ آپ اس قربانی کی اس خون کو بہتے ہوئے اپنے رب کے لیے یہ نظارہ دیکھتے ہیں، تو یہ چیز جو ہے اگر مجبوری ہے تو الگ بات ہے، لیکن اب میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ عام ہوتا جا رہا ہے معاشرے میں، بھائی جگہ نہیں ہے بکرے، کون خریدے گا، کون جائے گا، پھر فلیٹ میں رہتے کہاں باندھیں گے اسے، اور پھر کہاں ذبح کریں گے، قصائی ملتے نہیں، ملتے تو بہت مہنگے ہوتے ہیں اور وقت ضائع ہوتا ہے، عید ہماری خراب ہو جاتی ہے، نعوذ باللہ، بعض لوگوں نے کہا عید خراب ہوتی ہے، اگر جب عید کا نام کیا ہے، بقرعید ہی نام ہے، وہ عید ہی کیا ہے جس میں بکرا ذبح نہ کیا ہو، تو اپنے آپ کو اس خیر سے محروم نہ کریں، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ جائز نہیں ہے، حرام ہے، بعض علماء کہ فتویٰ بھی ہے، جب لوگوں میں کثرت سے صرف دوسروں وکیل بنا کر، اور یہ جو بعض ادارے ہیں بینکوں میں پیسہ جمع کرنا، اپنی گردن آزاد کرنا، تو یہ بات درست نہیں ہے، ہاں اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے رشتہ دار فقیر ہیں، مسکین ہیں، اور آپ کسی شخص کو وکیل، معتبر سے وکیل بناتے ہیں، وہ آپ کے لیے ایک بکرا وہاں پہ ذبح کر دیتے، کبھی، ہمیشہ نہیں، اور آپ یہاں پر بھی قربانی کر سکتے ہیں، یہاں پر بھی کرتے ہیں، یا وہاں پر ایک سال میں کر دی پھر ہمیشہ یہاں پہ کرتے، تو کوئی حرج نہیں، لیکن اس کو معمول بنانا ہر سال میں، وہ نعوذ باللہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ عید خراب ہوتی ہے، تو اب ذرا ایمان کا جائزہ لے لیں، ان کا ایمان کتنا ہے، واللہ اعلم. بھائی کہ یہ سوال ہے کہ حج کے دن، آپ عرفات کے دن کی بات کریں، غالباً عرفات کے دن کا کسی نے عمرہ کیا ہے تو سر کے بال کیسے کاٹے گا؟ سبحان اللہ، بعض لوگ یہ اکثر سوال آتا ہے، ہر اس دن میں سوال آتا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے 9 تاریخ کو عرفات کے دن حرم خالی ہوتا ہے، بہت رش ہوتے نہیں، تقریباً بہت کم لوگ ہوتے ہیں، تو جدہ اور مکہ کے جو لوگ ہیں یا جو قریبی طائف کے لوگ ہیں، اکثر ان میں سے اکثر لوگ جاتے ہیں عمرہ کے لیے، اور قربانی بھی دینی ہے اگلے دن 10 تاریخ کو، عمرہ کر لیا، پھر فون آتا ہے عمرہ کر لیا، سر کے بال کاٹے یا نہ کاٹے کیا کرے، مسئلہ ہو جاتا ہے، یاد رکھیں بال نہیں کاٹ سکتے، آپ احرام میں رہیں گے، دوسرے دن قربانی کریں گے احرام میں، عید کی نماز بھی آپ اسی احرام میں پڑھیں گے، قربانی کریں گے، قربانی کے بعد پھر سر کے بال کاٹیں گے، کیونکہ یہاں پہ دو چیزیں تعارض ہو رہی ہیں، ایک واجب ہے ایک محرم ہے، واجب کیا ہے؟ سر کے بال کاٹنا یا منڈوانا، یہ عمر کے واجبات میں سے ہے، نہیں کرو گے تو دم لازم ہوگا، ٹھیک، اگر حرام کیا ہے؟ سر کے بال کاٹنا، کیونکہ قربانی دینی ہے، تو اس کا یہ حکمت عملی ہے، یہ کرنا ہے کہ آپ سر کے بال نہ کاٹیں، اور بعض علماء اگرچہ کہتے کہ کاٹ دیں، کیونکہ یہاں پر تعارف ہو رہا تو کاٹ سکتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس حرام سے بچا لیں، اور جو آپ کو عمر کا جو ثواب ہے وہ مکمل مل جائے، تو اگلے دن تک انتظار کر لیں، کوئی حرج نہیں، آپ نے ویسے بھی سر کے بال ناخن نہیں کاٹنے، سر کے بال نہیں کاٹ، ناخن نہیں تراشنے، یہی آپ نے کام نہیں کرنا، ویسے اگر احرام سے اتار تب بھی یہی کام نہیں کرنا، صرف احرام کے لباس میں رہنے میں آپ کا کیا جاتا ہے، سر کو نہ ڈھانپیں، خوشبو نہ لگائیں، عید کی نماز کے لیے آپ غسل کر سکتے ہیں، احرام کے کپڑے اتار کے غسل کر دوبارہ پہن سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بالوں کی صفائی نہیں کر سکتے، ناخن نہیں تراش سکتے، عید کی نماز کے بعد جب واپس آئیں قربانی کر لیں، جو بکر ذبح ہو جائے تو کاٹنا شرط نہیں ہے، بکر ذبح ہو گیا آپ کی قربانی ہو گئی، پھر آپ جو ہے سر کے بال کاٹ سکتے ہیں، واللہ اعلم.
اب یہاں بہت سا مسئلہ، انڈیا میں 3 دن بعد ہے، منڈے ٹیوزڈے، یہاں سنڈے میں ہے، وہاں
اتوار کو ہے، دو دن کا فرق ہے، تو روزہ کب رکھیں؟ سوال کیا ہے؟
اس کا نہیں ہے، اب بہت سے قربانی یہاں سے بھیجتے ہیں پیسے، وہاں کل قربانی ہونی چاہیے، کل نہیں کرتے وہ اپنی وہاں کے لحاظ سے کرتے ہیں بہت سے، اور دو دن اگر کریں گے تو وہاں تو وقت بھی نکل جائے گا، ایک دن ہی ہو سکتی ہے وہاں،
کیوں
یہاں کے لحاظ سے ایک دن ہوگی بس، یہاں کے لحاظ سے
قربانی کے چار دن ہیں. میں بتاتا ہوں بھائی کہ یہ سوال ہے کہ یہاں پہ سعودی عرب اور انڈیا میں اس سال میں دو دن کا فرق ہے. آج 9 تاریخ جمعہ کا دن ہے, عرفات کا دن, اور انڈیا میں اتوار کو 9 تاریخ ہے. اور اکثر سوال یہ آیا تھا کہ روزہ کب رکھے ہیں. اب روزہ وہ ختم ہو گیا ہے, لیکن جو آپ کے سوال کے ساتھ میں اسے شامل کر دیتا ہوں اگرچہ آپ کا سوال نہیں ہے, تو روزہ کب رکھے. اور بار بار ٹیلی فون آئے ہیں, میسج لوگ کیے ہیں, ان کا کافی پریشان ہے انڈیا سے خاص طور پہ کہ ہم روزہ عرفات کا رکھنا چاہتے ہیں, کس دن کا روزہ رکھیں. تو میں ہمیشہ کہتا ہوں اگرچہ جو قول راجح ہوئے اپنے ملک کے مطابق رکھیں, لیکن اس معاملے سے نکلنے کے لیے, اس کنفیوژن سے نکلنے کے لیے, اب دونوں دن کا روزہ رکھنے کیا چاہتے ہیں بھائی. بہترین دن ہے, اللہ تعالیٰ کو ان دنوں عبادت بہت زیادہ پسند ہے. سعودی عرب کے ساتھ بھی روزہ رکھ لیں, یعنی آج کے دن جمعے کے دن کا روزہ رکھ لیں, اور پھر اپنے اتوار کے دن کا روزہ بھی رکھ لیں, کوئی حرج نہیں. اور بہتر ہے کہ جمعے, کیونکہ آج جمعے کا دن ہے, اور اگر آپ آج کے دن کو روزہ رکھیں تو اس کے ساتھ جمعرات کو روزہ بھی رکھ لیں, دو دن کا روزہ رکھ لیں, یہ 3 دن کا ہو جائے گا. پھر یہ مستحب ہے, کوئی جمعے کا اکیلا روزہ رکھنا جائز نہیں ہے. اگر صرف عرفات کے دن کا روزہ ہو تو یہ اس میں قید لگی ہے, یہ سبب والا روزہ ہے, تو آپ اس کو رکھ سکتے ہیں. صرف جمعے کا بھی اکیلا روزہ رکھ سکتے ہیں. اب لازم نہیں, بعض لوگ سمجھتے ہیں آج کے جو ہم نے روزہ رکھا ہے اب کل کا روزہ رکھنا بھی لازم ہے, عاشورہ پہ قیاس کرتے ہیں یا عام جمعے کے دن کا روزہ پہ قیاس کرتے ہیں, غلط ہے. کل کا دن عید کا یاد ہے, جس نے روزہ رکھا حرام ہے, اس پہ روزہ بھی قبول نہیں ہوگا اور ہر محرم کا ارتکاب بھی کرے گا. سواب دور دور کی بات ہے, محرم کا ارتکاب کرنے سے وہ جرم دار ہے. تو بھائی کا یہ سوال ہے, جو لوگ جن لوگوں نے قربانی اپنے ملک میں کرنی, انڈیا میں کرنی ہے, اور وہاں پہ وکیل بھی بنا دیا ہے, یہاں پر قربانی کل کا دن ہے, کل ہے ہفتہ, اتوار, سوموار, منگل, منگل تک 13 تاریخ ہے, 10 ہے کل, 11, 12, 13, منگل کو 13 تاریخ, منگل کے دن تک وقت ہے قربانی کا, منگل کے بعد وقت ختم ہو جاتا ہے. تو جن لوگوں نے وکیل بنائے ہیں انڈیا میں یا پاکستان یا کسی بھی ملک میں, وہ وقت سے پہلے ذبح نہیں کر سکتے, وقت کے بعد ذبح کر سکتے. لیکن وقت بعد سے مراد یعنی اگر ہفتے کے دن یہاں پہ عید ہے تو وہاں پر عید کب ہے؟ سوموار کو ہے, پیر کو ہے, تو وہ پیر کے دن ذبح کریں گے. پیر کے دن تو ہے وقت نا, قربانی کا وقت ہے. منگل کے دن سورج غروب ہونے تک کا وقت ہے, منگل کا سورج غروب ہو گیا وقت ختم ہو گیا, ٹھیک. لیکن یہ تنبیہ کرنی چاہیے کہ اگر انہوں نے یہاں کے مطابق قربانی کی تو غلط کی, ان کا وقت نہیں ابھی آیا نا, وکیل آپ نے اس کو بنایا ہے تو وقت وہاں کا معتبر ہے, ٹھیک, کیونکہ وقت سے پہلے پھر ہو جائے گی نا. لیکن آپ نے اس وقت تک بال نہیں کاٹنے, ناخن نہیں تراشنے جب تک کہ وہ قربانی نہیں کرتے, یعنی کہ آپ عید کے دن پھر عید کے دن اپنے سر بال کٹوانا شروع کر دیں اور ناخن تراشنا شروع کر, نہیں, جب تک قربانی نہیں ہوتی, یہ شرط ہے. اور بہتر یہ میں کہتا ہوں کہ جو وکیل بناتے ہیں دوسروں کو بغیر وجہ کے, بہتر خود اپنے ہاتھ سے قربانی کیا کرے. کہاں پہ وہاں پر دن ہی نہیں قربانی کا, کیسے کریں گے؟
سب سے آسان راستہ یہ ہے کہ یہاں کر دیجئے, وہاں کر دیجئے.
وہ بھی اگر صاحب فضل ہے اب وہ شاید کر لیں, دونوں دن کر لیں, اچھی بات ہے.
حدیث میں کوئی ایسا لفظ آیا کہ حاجی جب یوم عرفہ پہ میدان میں دعا کرتا ہے جب ہی روزہ رہنا ہے, ایسا کچھ
یعنی؟ بھائی کا یہ سوال ہے کہ جب حاجی یوم عرفہ میں موجود ہو, یعنی وہی دن عرفات کے دن, اسی دن روزہ رکھنا ہے؟ نہیں, کوئی حدیث ایسی نہیں ہے, روزہ کا تعلق اسی حدیث سے نہیں ہے. یوم عرفہ جو ہے وہ نو ذو الحجہ کو کہتے ہیں. سعودی عرب کی نو ذو الحجہ کب ہے؟ آج کا دن ہے. انڈیا کی نو ذو الحجہ کب ہے؟ اتوار کا دن ہے. نو ذو الحجہ کا لفظ ہے یوم عرفہ.
اتوار کو اگر وہ رکھتے ہیں تو وہ صحیح
ہے نا؟ ہاں وہ صحیح ہے ان کا, لیکن میں اس لیے دو دن کا کہتا ہوں تو پھر بھی کنفیوژن رہتی, پھر کسی سے فتویٰ ملے گا آپ کو روزہ تو نہیں ہوا, آپ نے تو سعودی عرب کا رکھا نہیں ہے, پھر بیچارہ پر روزہ بھی رکھا ہے پھر ثواب بھی نہیں, پریشان.
میکسیمم انڈیا کے لیے اتوار پکا ہے شیخ؟
پتہ نہیں آپ لوگ ہی کہتے ہیں, انڈیا والے کہتے ہیں, مجھے کیا پتہ.
انڈیا کے لیے نو ذی الحجہ پرسوں ہے
شیخ, اتوار کے دن ہے,
تو وہ لوگ اتوار کے دن اگر رہیں گے تو صحیح ہے قرآن حدیث کو؟
جی بالکل, اتوار کے دن رکھے تو ٹھیک ہے, ان کا روزہ ہو گیا. لیکن کنفیوژن سے نکلنے کے لیے بہتر ہے پھر فتویٰ ملے گا, کہ غلط روزہ رکھا ہے تم نے, یہ فتوی موجود ہے, بتاؤ اختلاف موجود ہے, تو اس سے نکلنے کے بہتر ہے کہ آج جمعہ کا روزہ بھی رکھ لیں اور اتوار کا روزہ بھی. اگر آج روزہ نہیں رکھا تو آپ یہ تو چلا گیا انڈیا والوں کے لیے.
جب نو دلی سے نو دلی جا کلیئر بتا دیا تو اختلاف ابھی کیوں ہے؟
عرفات, عرفات کا دن ہے, یوم عرفہ, صیام یوم عرفہ ہے. ہاں یہی ہے,
تو یہ دو
ایک ہی ہے,
اختلاف کیوں آ رہا
ہے؟ اختلاف اس لیے آ رہا ہے کہ یوم عرفہ تو ایک ہوتا ہے پوری دنیا, بعض علماء نے یہ کہا ہے اس وجہ سے یوم عرفہ ایک ہی ہوتا ہے جو سعودی عرب میں ہوتا ہے, مکہ میں ہوتا ہے, تو اس اختلاف سے نکلنے کے لیے بہتر ہے دو دن کا روزہ رکھنا.
بس
کس کی مسجد عائشہ تنعیم بھائی کہ
سوال کیا ہوں شیخ سے بھی وہیں مسجد عائشہ,
بھائی کہ یہ سوال ہے کہ التنعیم یا مسجد عائشہ یہ وہ جگہ ہے جو حدود حرم سے باہر ہے جہاں سے لوگ احرام باندھتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے, تو اہل جدہ والوں کے لیے اور مکہ والوں کے لیے کیا حکم ہے؟ جو لوگ باہر سے آتے ہیں ان کے لیے کیا حکم ہے؟ کیا وہاں سے احرام باندھ رہے ہیں, درست ہے, جائز ہے یا نہیں؟ یاد رکھیں اہل مکہ کے لیے, اہل مکہ کے لیے اگر وہ عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو ان کو حل کی طرف جانا لازمی ہے, حدود حرم سے باہر جائیں گے کوئی بھی ہو, مسجد عائشہ ہو یا کوئی بھی جگہ ہو, حدود حرم سے باہر جائیں گے پھر احرام باندھیں گے پھر عمرہ کریں گے. اور حج کی نیت اہل مکہ اپنی جگہ سے اپنے گھر سے کر سکتے ہیں, مسجد حرام سے بھی کر سکتے ہیں. جو اہل مکہ کے علاوہ ہیں, جو لوگ باہر سے آتے ہیں, جدہ والوں کے لیے میقات جدہ ہے وہاں سے احرام باندھیں گے, جو میقات سے باہر لوگ آئے ہیں مدینہ والے ہیں یا ان سے باہر انڈیا پاکستان والے ہیں جو میقات سے باہر رہتے ہیں, ان کے لیے میقات ان کی اپنے مقرر میقات ہے, وہاں سے احرام باندھیں گے, وہ جدہ سے نہیں باندھ سکتے, وہ مسجد عائشہ احرام نہیں باندھ سکتے. اگر انہوں نے عمرہ کر لیا ہے یا حج کر لیا میقات سے احرام باندھا ہے, اب سوال یہ ہے کیا دوسرا عمرہ وہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے اور کہاں سے احرام باندھیں گے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے. دوسرا عمرہ کر سکتے ہیں, دوسرا عمرہ کر سکتے ہیں, اچھا, لیکن احرام کہاں سے باندھیں گے؟ کیا میقات سے دوبارہ واپس جانا لازمی ہے یا وہ جہاں پر ہوں اس جگہ کا حکم لے لیتے ہیں؟ اس میں علماء کا اختلاف ہے. جو صحیح قول وہ یہ ہے کہ اس جگہ کا حکم لے لیں جہاں پر وہ موجود ہوں. جگہ کا حکم کیا ہے؟ اگر کوئی جدہ میں آئے ہیں تو جدہ ان کا میقات جدہ سے احرام باندھ کے جائیں گے, اگر مکہ میں رہ رہے ہیں اور حج کے بعد عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر وہ مکہ سے باہر جا کے مسجد عائشہ ہو یا تنعیم ہو یا کوئی اور جگہ وہاں سے احرام باندھ لیں. ایک قول یہ ہے علماء کا جو میں راجح سمجھتا ہوں, اگرچہ بعض علماء نے ہاں جس سے منع کیا ہے وہ یہ ہے کہ جو روزانہ عمرہ کرتے ہیں ہر دو دن کے بعد یا ہر تین دن کے بعد عمرہ, یہ غلط ہے. امام احمد الحمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر دوسرا عمرہ کرنا ہے تو اس کے لیے 10 سے 15 دن کا وقت ہونا چاہیے. کیونکہ جانتے کیوں ہے یہ وقت؟ کوئی بتائے گا؟ سر کے بال, بارہ کلر ہے, کیونکہ سر کے بال کاٹنا یا منڈوانا جو ہے یہ عمرہ کے واجبات میں سے ہے, اگر کوئی واجب پورا نہ ہو سکے تو عبادت نہ ہوئی. تو سر کے بال دوبارہ اگتے ہیں جب وہ حلق منڈوانے کے لائق ہوتے ہیں 10 سے 15 دن کے بیچ میں, تو 15 دن کا وقت درکار ہے. 15 دن کے بعد کوئی شخص عمرہ کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے. کیا میقات کی طرف واپس جائے گا؟ نہیں, میقات واپس نہیں جائے گا. اور اسی دن سید عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ انہوں نے حج کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ میں عمرہ کرنا چاہتی ہوں, اور وہ اس لیے کرنا چاہتی تھی کہ جب وہ مکہ پہنچی تو جب وہ انہوں نے احرام باندھ لیا تو ان کو حیض کا خون جاری ہو گیا, تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتع سے حج قران کی نیت کروائی اور انہوں نے ایک طواف اور ایک سعی کیا, اور جنہوں نے حج تمتع کیا انہوں نے دو طواف دو سعی کیا, تو وہ یہ خواہش کرتی تھیں کہ میں بھی دو طواف دو سعی کر لوں. تو بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کرتی رہیں کہ آپ اجازت دے کہ میں طواف اور سعی کر لوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کا طواف اور سعی جو آپ نے حج کے لیے کیا آپ کے عمرے کے لیے بھی کافی ہو گیا ہے, صحیح بخاری کی روایت ہے. لیکن پھر بھی وہ یہی کہتی تھی کہ میں کیسے جاؤں, لوگ دو دو طواف اور سعی کر کے جاؤں میں ایک لے کے جاؤں, تو ان سے رہا نہیں گیا. یعنی ان کا دل اتنی عبادت سے جڑا ہوا تھا سبحان اللہ کہ ان سے رہا نہیں گیا کہ میں بھی اس خیر میں ان سے کم نہ ہوں, سبحان اللہ. تو تنافس تھا, سبقت ایک دوسرے کے آگے, کس میں؟ عبادات میں, خیر میں, دنیا میں نہیں. ہم دنیا کی ریس جیتنا چاہتے, وہ آخرت کی دوڑ میں وہ اس میں آگے سب سے آگے بڑھنا چاہتے تھے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بھائی کو حکم دیا سیدنا عبد الرحمن بن ابو رضی اللہ عنہ کو کہ آپ ساتھ جائیں, اور وہ ساتھ گئے. اور پھر انہوں نے تنعیم سے, وہاں پہ مسجد نہیں تھی, یہ حدود حرم سے باہر کی جگہ تھی, وہیں سے انہوں نے احرام باندھا اور پھر عمرہ کیا. تو علماء سے یہ اخذ کرتے ہیں کہ اہل مکہ جو ہے وہ کہاں سے احرام باندھ, مکہ سے نہیں باندھیں گے, وہ کہاں سے باندھیں گے, وہ حدود حرم سے باہر جا کے حل سے احرام باندھیں گے. وہ دلیل یہ پیش کرتے ہیں کیونکہ سید عائشہ کا حکم اس وقت اہل مکہ کا حکم تھا, اپنا جو احرام تھی کیونکہ مدینہ سے آئیں, مقاص سے باندھ لیں حج کا احرام. اب ان کو آپ سے یہ حکم نہیں, جو دوبارہ پھر مقاد کی طرف جانا پڑے گا وہاں سے احرام باندھنا پڑے گا عمرے کے لیے. نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدود حرم سے باہر جانے کا حکم دیا ہے اور پھر وہاں سے احرام انہوں نے باندھا پھر واپس آئے. تو اس لیے علماء نے کہا کہ اہل مکہ جب عمرہ کرنا چاہتے تو وہ حدود حرم سے باہر جائیں گے, حج کے لیے جہاں پر ہیں وہیں سے وہ احرام باندھیں گے. واللہ اعلم. جی, لیکن آپ کا مقاد جدہ ہے. ہاں, اگر مکہ میں رہتے ہیں جدہ واپس نہیں آتے, مکہ میں رہ جائے کچھ دن, 15 دن رہ جائے, پھر آپ عمرہ کرنا کریں, آپ کا حکم ہے مکہ والا کو ہو جائے گا نا. لیکن یہ نہیں کہ آپ جدہ والے ہیں اور آپ عمرہ کر لیا پھر اس دن دوبارہ عمرہ وہاں سے کریں, یہ تو بات غلط ہے. نہ تو آپ کا واجب پورا ہوگا نہ عمرہ ہوگا. واللہ اعلم. ٹوکن تھوڑا سا کھا لیتے بھائی کا یہ سوال ہے کہ پچھلے حج میں ہم نے حج کیا ہے اور ہم نے جو قربانی ہے وہ ٹوکن ہم نے خریدا ہے بینک سے, تو ہم نے قربانی گوشت تو نہ کھا سکے, اب کیا کریں, اب تو کچھ نہیں کر سکتے. لیکن یہ کہ آپ کی قربانی ہو گئی, قربانی ہو جاتی ہے اور یہ ٹوکن سسٹم جو ہے آپ ان کو بتاتے ہیں کہ یہ قربانی ہے, حج کی قربانی یا فدیہ ہے یا دم, یہ سب بتاتے ہیں تاکہ وقت جانتے کس وقت میں آپ کا ذبح کرنا ہے. ٹھیک ہے نا, تو آپ کی قربانی انشاءاللہ ہو گئی ہے. لیکن آپ جب تک قربانی نہیں ہوتی اس وقت آپ نے انتظار کرنا ہے کہ دوسرے جو آپ نے کام کرنے ہیں. تو قربانی جب ہو جاتی ہے, خاص میں جو لوگ یعنی حج نہیں کر رہے تو سر کے بال نہیں کاٹیں گے ناخن تک جب تک قربانی نہیں ہو جاتی ان کی, اور عام طور بینک بتا دیتا ہے یہ ٹائم ہے, اس ٹائم کے بعد آپ سر کے بال کاٹ سکتے ہیں. واللہ اعلم. جی جی, آپ سے دیر سے آئیے, جواب دے چکا ہوں میں. ہاں, تو قربانی جو ہے وہاں کے اعتبار سے ہوگی, اور اس وقت تک نہیں بال کاٹیں گے ناخن تران جب تک کہ قربانی نہ ہو. جی, والله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.